الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم حيث يجعل رسالته آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک پڑھ لیجئے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم بائیس تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، انتظام و انصرام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی نگاہ کرم سے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے خاص شفقتوں سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ دو علمی بلکہ تین علمی نشستیں گزشتہ جو ہمارے اسلاف اور امت کے سواد اعظم کا جو اجماعی مجمع علیہ نظریہ تھا، اس کو پڑھ کر سنانے کی اور اس کو سننے کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی۔ یہ شرف ہمیں نصیب ہوا کہ ہم نے امت کا اجماعی نظریہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ نے اس کو سماعت کیا۔ کل کی بحث شیعت کے بنیادی اعتراضات جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور پاکیزہ اور بے داغ سیرت پر کیے جاتے ہیں، ان کے اس گھنونے اور گھٹیا حرکتوں کا تحقیقی اور علمی جواب میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ حدیث قرطاس اور باغ فدق کا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی لیکن پھر بھی دو ڈھائی گھنٹے کی وہ نشست تھی، اس میں تمام جوابات جو روافض کی جانب سے حضرات صحابہ پر ہوتے ہیں اس کو اجمالاً ذکر کر دیا گیا۔ کیونکہ کل کی شب جو ہے وہ عاشورے کی شب ہے، اور جہاں پر ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مناقب و فضائل و قصائد کو ذکر کر رہے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ کل کی نشست انشاءاللہ حضرات اہل بیت کی شان و عظمت کے حوالے سے ہوگی. لیکن آج کی نشست کو درمیان میں ہم نے اس لیے رکھا کہ جہاں پر کچھ لوگ صحابہ کے سامنے زبان طعن کو دراز کرتے ہیں اور حب اہل بیت کا نام لے کر وہ صحابہ کرام کی گستاخی کو حب اہل بیت سمجھتے ہیں، وہیں پر خوارج وہ ہیں کہ وہ حب صحابہ کا نام لے کر بغض اہل بیت کو سمجھتے ہیں کہ جناب اگر صحابہ سے محبت کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ اہل بیت سے نفرت ہو، اور کچھ نہیں یہ سمجھا کہ جناب اہل بیت سے محبت ہو اس کا نتیجہ اور کمال اور قبولیت یہ ہے کہ معاذ اللہ صحابہ سے نفرت ہو. یہ دونوں گمراہ اور بددین ہیں. اور اہل سنت و جماعت جن کے بارے میں ملا جیون علیہ رحمہ کہ میں نے نور انوار کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ فإنها متوسطة بین الجبر والقدر وبین الربز والخروج، وہ بنیادی بات کہ اہل سنت و جماعت وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام جو بارگاہ مصطفیٰ کریم سے ان کو درجہ بدرجہ فضیلت حاصل ہوئی ان سے بھی عقیدت اور محبت کرتے ہیں، اور حضرات اہل بیت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو انہیں تمسک اور تعلق ہے اور شریعت کے دلائل اور اجماع امت اور سواد اعظم اکابر اولیاء جس نظریے کے متحمل ہیں الحمدللہ اس نظریے کے اعتبار سے ان کی محبت بھی حرز جان ہے. لیکن جس طرح اہل بیت کی محبت کا کو آڑ بنا کر صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، وہیں پر کچھ ناقبت اندیش ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی توحید کو آڑ بنا کر نبی کی گستاخی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ، یہ توفیق بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جو اعتدال کے ساتھ بالتدریج تمام چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. ایک نے صحابہ اکرام کا نام لیا تو اس کو آڑ بنا کر اہل بیت سے بغض شروع کر دیا، ایک نے اہل بیت کا نام لیا تو اس کو آڑ بنا کر صحابہ سے بغض شروع کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے کے ساتھ انہوں نے توحید کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ سمجھا، یعنی جو خوارج تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ صحابہ کی محبت یہ ہے کہ صحابہ کو مانو اور اہل بیت کو گالیاں دو، معاذ اللہ. اور روافض نے یہ سمجھا کہ اہل بیت کو مانو اور صحابہ کو گالیاں دو، اور نجدیت نے یہ سمجھا کہ خدا کو مانو اور سارے محبوبوں کو گالیاں دو. تو یہ سب صراط مستقیم سے گمراہ ہیں، اور انہیں جو ہدایت جو اعتدال ہے وہ نصیب نہیں. لہذا میں نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ اور رائے نہیں قائم کی، میں نے امت کا تسلسل آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آج الحمدللہ اسی نظریے کے اعتبار سے کہ توحید کو بنیاد بنا کر حضرات انبیاء کرام کی اہانت کرنا، اور حضرات انبیاء کرام بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور اصل الکائنات اللہ رب العالمین کے خلیفہ اعظم اور نائب مطلق باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جو اختصاص ہے، ایک تو انبیاء کے اندر جو خوبیاں ہیں ان میں ان کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر جو ایک میرے آقا کا بذات خود خاصہ ہے ان میں انبیاء بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزوں کا اعتراف کرنے کی بجائے اس کو رد کر دینا اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ جناب نبی اپنے امت کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے گاؤں کا چودھری جو ہے وہ گاؤں والوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی سارے حقائق جو امت کا اجماعی نظریہ ہے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس کو چھوڑ دینا اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ بڑا طویل موضوع ہے. لیکن مغرب اور عشاء کے درمیان وقت بہت مختصر ہے، میں کوشش کروں گا جہاں تک چند اصولی باتیں کر سکا کروں گا، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے جو ایک ایک مہینے تک اس کی نشستیں ہونی چاہیے تاکہ ہر گوشوں کے اعتبار سے نظریہ نبوت کے بارے میں پڑھا جائے اور اس کو قرآن و سنت اور سواد اعظم کی تشریحات اور تعویلات اور تعبیرات کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے. تو جہاں پر آپ ان سے متنبع اور ہوشیار ہیں کہ جو صحابہ کی محبت کو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کو چھوڑا جائے، اور جہاں پر آپ ان سے ہوشیار ہیں جو اہل بیت کی محبت کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو چھوڑا جائے، تو یہ آستین کے سانپ اور یہ دیسی شرارتیوں کو بھی ذرا پہچانے جو خدا کی محبت کو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی محبت کو چھوڑ دیا جائے. کہ نہیں ہم نے تو نہیں چھوڑا، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، ہر چیز کے ایک تقاضے ہوتے ہیں. کوئی اپنے باپ کو باپ کہے اور منہ پر تھپڑ مارے، عام الفاظوں میں اس کو یاد کریں اور سب کو کہیں یہ میرا باپ ہے، تو ایک سمجھدار آدمی یہ کہے گا جو ریونڈ نہ گیا ہو، سمجھدار اس کے اندر عقل موجود ہو، تو وہ یہ کہے گا نہیں باپ کہا ہے تو پھر اس کے باپ ہونے کے تقاضے بھی ادا کر، اس کے لیے جملے بھی شائستہ بول، اس کے سامنے آداب بھی بجا لا، تو وہ سارے شائستہ طریقے جو اس کی ذات کے تقاضے ہیں. اور ذات کے تقاضے کے لیے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ فاضل بریلوی کی کتاب تمہید الایمان، یہ ہر سنی نے پڑھنی ہے. تمہید الایمان، کیا نام ہے کتاب کا؟ یہ نیٹ پر بھی جو حضرات سن رہے ہیں وہ بھی اس کو ملاحظہ فرمائیں. تمہید الایمان، اپنے ایمان کو تحفظ دینا ہے، ایمان کی حقائق اور رموز و اسرار اور اس کی حلاوت و چاشنی کو سمجھنا ہے، تو امام احمد رضا کا یہ نادر دقیق اور 1400 سال ساری امت کا اجماعی نظریہ جو اس میں دیا گیا ہے تمہید الایمان، وہ ہر سنی نے مطالعہ کرنا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ اللہ کو اللہ کہہ دیا تو پھر ماننے کا تقاضا کیا ہے، نبی کو نبی کہہ دیا تو پھر ماننے کا تقاضا کیا ہے. تو لہذا آج اسی شق کو ہم اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اور موضوع بھی ہم نے اسی حوالے سے رکھا کہ نبوت کے حوالے سے وہ ضروری اور لازمی باتیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. میں عقائد کو پڑھتا ہوں اور اس کے درمیان جہاں پر تشریح کی ضرورت ہوگی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میرے سامنے اس وقت حضور صدر الشریعہ کی کتاب بار شریعت بھی ہے اور دیگر اور علماء کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور اجلہ اور ثقہ علماء، اور وہ برگزیدہ علماء بر صغیر کے اندر جن کا توتی بولتا ہے، حضرت شاہ فضل رسول قادری بدایونی علیہ رحمہ، اور ان کی کتاب پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا حاشیہ، اور بالخصوص امام اہل سنت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قیوم زمانی مجدد الوسانی علیہ رحمہ، حضرت شاہ فتح خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو اکابر اور سواد اعظم اور اہل سنت کے جو ائمہ ہیں، ان کا جو اجماعی نظریہ ہے نبوت کی تعریفات کے حوالے سے، بالخصوص حضرت حجت الاسلام حجت اللہ علی العرب حجت الاسلام والدین حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے وہ افکار، وہ صحیح نظریات جو آپ نے یونانی فلاسفروں کے سامنے آ کر عقلیات کے ان کے عقلی استدلال کی دھجیاں اڑائیں، اور اسلامی نظریات کے اندر اور اسلامی عقائد کے اندر نبوت کا جو یقینی تصور ہے اس کو جس انداز میں پیش کیا اور اس کو امت میں آگے لے کر آیا حضرت امام رازی علیہ رحمہ ہے، اور دیگر اجلہ علماء حضرت امام جیلانی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ تمام سواد اعظم اور اہل سنت کے وہ ائمہ ہیں کہ یہ وہ کڑی ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتی ہے. یعنی یہ پوری اہل سنت کا تعارف ان کے نام سے ہی ہوتا ہے، یہ تنہا کہیں کھڑے ہو جائیں تو بس یہی اہل سنت ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اب یہ تنہا کہیں کھڑے ہو جائیں تو یہ خود اہل سنت ہے. ان کی ذات سے مراد کوئی شخصیت کوئی نام نہیں ہے، بلکہ یہ حق کا معیار ہو چکے ہیں. ان کی خدمات، ان کی صداقت، ان کا اخلاص، ان کا ایمان میں تسلب اور صحیح عقائد کی ترویج اور اشاعت کے اندر ان کے نظریے کے اندر اعتدال اس قدر معتبر ہوا بارگاہ الہی کے اندر کہ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ ان کی تشریحات کو لیا، معاملات کو لیا، اور یقیناً امت نے کہا کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم میں شمار ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی دھیڑ کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے ہمیں انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے. تو یہ انعام یافتہ بندوں کی ایک پوری شق ہے جو یہاں سے چلی آ رہی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ آئیے اب میں عقائد ایک ایک پڑھتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا آپ، اور یہ درس کے انداز میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ کلاس کی صورت میں یہ آپ تک پہنچے جتنا میں پڑھ سکا، جتنا وقت یہاں پر دستیاب ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا، کیونکہ کل نہیں جاری رکھ سکتا اس کو، کیونکہ کل شب عاشور ہے تو اس میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور پھر جو عاشورے کا دن ہے تو ظہر کی نماز میں بھی اگر آپ تشریف لا سکیں تو تشریف لے آئیں، تو پھر پیغام کربلا کے حوالے سے آخری نشست ہماری بعد نماز ظہر جو ہے وہ عاشورے کے دن ہوگی. لیکن اس ترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، افراط و تفریط سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، گفتگو میں، فکر میں، سوچنے میں، قبولیت میں اللہ رب العالمین ہمیں اعتدال عطا فرمائے. سب سے پہلی بات ہے جو میں قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین خود یہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں پر رکھنا ہے، اس نے اپنی رسالت کسے عطا فرمانی ہے، یہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے. اس حوالے سے نبوت کے بیان میں علم کلام کے ماہرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں، میں ان عبارات کو ذکر کرتا ہوں کہ نبوت کے بیان میں اس سے مراد وہ مسائل ہیں جن کا اعتقاد مکلفین، مکلف کس کو کہتے ہیں؟ مکلف ہوتا ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مومن ہو، ایسا مسلمان کہ جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اس کے لیے پھر چند اعتقادی باتوں کا جاننا اس پر فرض ہے. یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو جان چھوڑ گئی، نہیں، اس کو جانے گا، وہ نہیں جانے گا تو ہر سانس اس کی گناہ میں شمار ہوگی، یا آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کا ہم کوئی ٹائم خراب کر رہے ہیں آپ کو لے کر بیٹھ گئے، یہ وہ ذمہ داری ہے. جہاں پر وہ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں نا جو میرے آقا سراج الامہ حبر الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو سند کے راوی ہیں، جنہوں نے حضرت انس بن مالک سے وہ روایت سنی ہے، اور وہ مقدس کلمات جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم، او کما قال کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کیسے علم دین کا حاصل کرنا؟ تو علم کی دو قسمیں کر لیجیے آپ، ایک عقائد کے حوالے سے کر لیجیے اور ایک اعمال کے حوالے سے کر لیجیے. اعمال کے اندر وہ ساری معاشرتی، تہذیبی، تمدنی، معاشرتی ساری زندگی کے شعبے آ جاتے ہیں، اور عقائد، تو لہذا عقائد کا شعبہ اور اعمال و احکام کا شعبہ، اس سے متعلق موٹی موٹی باتیں یاد کرنا، ضروری باتیں یاد کرنا. ہر مسلمان چاہے وہ ٹھیلے پر چنے بیچ رہا ہو، یا بہت بڑا امیر و کبیر شیٹھ ہو، یا مسلح پر نماز پڑھا رہا ہو، یا آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہو، ہر کلمہ گو کے لیے عقائد اور عبادات اور احکام میں ضروری باتیں حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے. عقائد میں کیا ہے کہ بنیادی عقائد تین چیزوں پر قائم ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس سے متعلق ضروری باتیں، توحید سے متعلق ضروری باتیں جو جمعے کے دن ہم لے کر چل رہے ہیں. رسالت کے حوالے سے بات آ رہی ہے، آخرت کے حوالے سے علماء کہتے رہتے ہیں، مارکیٹ میں کتابیں موجود ہیں تفصیلی، اگر اس میں حقائق دیکھنا چاہتے ہو تو علم قیامت کے حوالے سے اہل سنت کا نظریہ، یہ پوری نیٹ پر میری تفصیلی تقریر بھی موجود ہے جو میں نے بزرگوں کے اقوال جمع کی ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کسی معتبر بزرگ کی کتاب کو پڑھ کر اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اعتقادی بات نوجوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے حاصل کرنا فرض ہے کہ جس میں عقل ہو، شعور ہو، بالغ ہو، مومن ہو، اس کے لیے نظریہ جاننا ضروری ہے. وہ جو اس کو ڈھیلا کرتا رہے گا، چھوڑتا رہے گا، تو ہر سانس اس کی گناہ میں جائے گی. ہاں اس کے بعد یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو بات آپ ایمان باللہ کے حوالے سے جان رہے ہیں، ایمان بالرسالت کے حوالے سے جان رہے ہیں، جو بھی آئے گی، ان موٹی موٹی باتوں کو جاننا تو ہر عوام کے لیے فرض ہے، لیکن اس کی تفصیلات، اس کی مکمل دلائل، کہاں سے اس کو لیا گیا ہے، کہاں سے وہ آیا ہے، اس کی ذمہ داری عوام پر نہیں ہے، وہ خواص علماء پر ہے. وہ اگر اس میں تساہلی کریں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. امت تک انہوں نے نظریات کو پہنچایا کہ اگر اللہ کے بارے میں نظریہ جاننا ضروری ہے تو یہ قرآن کی عنایتوں سے آیا ہے، اس حدیث سے آیا ہے، ائمہ کے اقوال سے آیا ہے. تو ایک ہے مکمل اس کے دلائل کو لا کر پیش کرنا، یہ خواص علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن جو دلائل ثابت ہو جائے اس میں سے نظریات، بالخصوص یہ ایمانیات اور عقیدے کے اندر، کہ ابھی آگے آ رہی بات کہ کس لب و لہجے سے اس عقیدے کو ذکر کیا جائے گا، اور جن کے بارے میں ہم عقیدہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے کن کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، کن کن باتوں کا متحمل و وارث، اور کن کن باتوں کا ان میں ہونا اور ماننا ضروری ہے، اور کن کن باتوں سے ان کو پاک ماننا ضروری ہے، یہ تو ہر مسلمان کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ کہیں وہ کفر نہ بک بیٹھے نا. یہ جو بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں اور پھر آ کے نبی کو ایسے یاد کرتے ہیں تو ایمان سارا ان کا ستیاناش جو ہو جاتا ہے، 40 دن کے ریونڈ کے پھیرے سارے ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اس سے پہلے یہ یاد کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب یہ آتے ہیں تو شیطان ان کو اتنا پن کر دیتا ہے، وہ کہا جی نماز پڑھ کے تو تم بھی پڑھ سکتے ہو. جیسا مولوی قاسم نانوتی نے کہا نا، کہنے کہ جی علم کی بات ہے تو اس میں نبی بڑے ہوتے ہیں، رہے عمل کی بات تو اس میں امت ہی نبی سے بڑھ سکتا ہے، یہ تجر الناس میں شروع میں لکھا ہے. تو یہ گڑبڑ ہوتی کیوں ہے؟ یہ گڑبڑ ہوتی، میں شاہد العزیز صاحب کو پڑھوں گا ابھی، امام اہل سنت کو، اس حوالے سے یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہو یا رسول ہو یا قیامت، اس سے متعلق جو بنیادی نظریات ہیں کہ جو اس میں ہونا ضروری ہے، اور وہ چیزیں جو اس میں نہیں ماننا ضروری ہے، ان کو مانا بغیر نہ بندہ کوئی لب و لہجہ استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی پاکیزہ تصور اپنے ذہن میں لا سکتا ہے، نہ کسی تصور کو رد کر سکتا ہے. اہل سنت کے علماء کی شروع دن سے جہاں نمازوں کی تربیت اور روزے کی تربیت کے خیال ہے، اس سے زیادہ علماء نے عقائد کی طرف توجہ دی. اس لیے ہے کہ نمازوں میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، کرنی نہیں چاہیے لیکن ہو گئی، تو اس کا جنت میں جانے کا امکان احادیث سے ثابت ہے، لیکن عقیدے میں اگر ایسی لغزش ہو گئی تو وہ ہزاروں نمازیں بھی لے کر آئے تو وہ جہنم کے نیچے طبق میں پھینکا جائے گا. تو اس لیے یہ نظریات کی باتیں ہیں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے. اب آئیے اس حوالے سے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، وقت مختصر ہے، کہ نبوت کے بیان میں اس سے مراد وہ مسائل ہیں جن کا اعتقاد ہر عاقل، ہر بالغ، ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہ مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، یعنی وہ امور جن کا ثبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لازم ہے اور جو ان کے حق میں محال ہے. یعنی یہ بیان ان باتوں میں ہے کہ وہ چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں جس کو ثابت ماننا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ کی ذات مبارکہ کے حق میں محال، کیسا ہو ہی نہیں سکتا حضور کے ساتھ، یہ ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ممکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں عقیدہ لازم ہے، توحید کی پوری بحث اس حوالے سے، اسی لیے یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے، ہے دوسرا رکن، لیکن توحید کی قبولیت بھی اسی عقیدے پر منحصر ہے، توحید کی قبولیت بھی بولیے اسی عقیدے پر منحصر ہے۔ حضرت قاضی عاز نے فرمایا جو ان امور سے بے خبر ہے، یہ میں حضور تاج الشریعہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو حضرت شافعت رسول بدایونی علیہ رحمہ اور فاضل بریلوی کی تحقیقات کا جو بڑا آسان ترجمہ حضور قبلہ تاج الشریعہ زیب سجادہ بریلی شریف دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قاضی عاز نے فرمایا کہ جو ان امور سے بے خبر ہے جو نبی کے لیے واجب ہے، جو ان باتوں سے، جو آدمی ان باتوں سے بے خبر ہو کہ جن باتوں کو نبی میں ماننا واجب ہے یا ممکن ہے یا اس کے حق میں نہ ماننا ضروری ہے، اور وہ مذکورہ امور کے احکام کی صورتیں نہیں جانتا ہو، تو اس اندیشے سے امان میں نہیں کہ بعض باتوں میں وہ واقع ہو کر خلاف عقیدہ کام کر دے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی باتوں سے جن کی نسبت کرنا ان کی طرف حرام ہے، ناجائز ہے، اور وہ ذات مقدسہ ان سے منزہ اور پاک ہے، نہ جانے تو انجام میں ہلاک ہو جائے اور دوزخ کے نچلے گڑے میں جا گرے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ابھی آگے چلتے ہیں۔ اس لیے حضور کے معاملے میں باطل گمان رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے حق میں متصور نہیں اس کا عقیدہ رکھنا، اس عقیدے والے کو ہلاکت کے گھر میں ٹھکانا لگائے گا، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احتیاط برتی ان دو شخصوں کے ساتھ جنہوں نے، بڑی پیاری بات آگے آ رہی ہے، جنہوں نے رات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صفیہ کے ساتھ دیکھا، یعنی حضور رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، سید صفیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، حالانکہ حضور مسجد میں معتکف تھے، مسجد کے اندر چہل قدمی ہو رہی ہے اور سید صفیہ بھی ساتھ میں ہے اور حضور معتکف تھے، تو حضور نے جب ان دونوں نے دیکھا کہ سرکار کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہے اور سرکار اس سے بات بھی کر رہے ہیں، اندھیرا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ دونوں مجھے دیکھ رہے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ صفیہ ہے، فوراً حضور نے کیا فرمایا؟ یہ صفیہ ہے۔ پھر ان دونوں سے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں، صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو مکمل، ہمارے عقیدوں کو کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا یہی تو شیطان ہے، مومن وہ ہے جو اپنے عقیدے کے ضائع ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، لب و لہجے، تحریر، سننا، اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، اس کے لیے ہمیشہ متفکر رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے۔ اب یہی بات ذکر فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں نبی کے لیے جاننا ضروری ہے اور جن چیزوں سے نبی کی ذات کو پاک جاننا ضروری ہے، علم آنا ضروری ہے، ورنہ اگر اس پر احتیاط نہیں کیا، اس علم کو حاصل نہیں کیا، تو وہ بدکاری میں اور جہنم کے گڑوں میں جا کے گرے گا۔ فرمایا حضور اعتکاف میں ہے، مسجد میں ٹہل رہے ہیں، ساتھ میں ایک خاتون آپ کے ساتھ ہے، چند صحابہ نے دیکھ لیا، ایک دو صحابیوں نے دیکھ لیا اندھیرے میں، اس سے پہلے کہ وہ کوئی بدگمانی کرتے اور ایمان ضائع ہو جاتا، حضور نے فرمایا یہ صفیہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ صفیہ ہے۔ پھر ان دونوں سے حضور نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں اس کے خون کے بہنے کی جگہ میں پھر جاتا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کچھ ڈال کر تمہیں ہلاک نہ کر دے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں پر کفر کا اندیشہ ہوا، حضور کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ یہ بدگمانی کریں گے اور کافر ہو جائیں گے، کیونکہ انسان ہے نا، صحابی جو ہے کیونکہ ابھی زیر تربیت ہیں، شیخین کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی عام صحابی کی بات، اگر وہ بھی ہیں تو وہ زیر تربیت ہیں، تو زیر تربیت میں بھی مکمل مزاج اور نبوی عقیدہ ان کے اندر منتقل کیا جا رہا ہے، ایک ہی ٹائم میں استاد نرسری سے لے کر میٹرک تک کی کتابیں نہیں پڑھا دیتا ہے، بلکہ اس کو پہلے تھوڑا تھوڑا پختہ کرتا اور اوپر بڑھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علی مردوان، اگر حضور کی زندگی میں کہیں ان سے تسامح ہوتا بھی ہے تو باعث عیب نہیں، یہ ان کے لیے کرم ہے کہ ان کی صلاح رب کریم اور اس کا حبیب فرماتا ہے۔ ہم شیعوں سے کہتے کہ تم یہ تو پڑھ دیتے ہو کہ حضرت عثمان نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم نے کہا یہ نہیں پڑھتے کہ ان کی اصلاح کے لیے پھر قرآن کیسا اترا، تم تو حرام کام بھی کرو تو تمہارا مرید تمہارے جیب میں 2 روپیہ اور ڈال دے، لیکن صحابہ اتنے برگزیدہ ہیں اور ان کا منصب اتنا عالی ہے، ان سے اتنا بڑا کام لینا ہے کہ اگر ہلکی سی بھی خطا ہوتی ہے تو رب کی آیتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان سے تو ان کا تقدس ظاہر ہو رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور ہمارے نزدیک نبیوں کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، ان سے خطا ہونا ممکن ہے، لیکن یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تربیت میں ان کو ایسا لے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بالتدریج ان کی ایسی تربیت فرما رہے ہیں کہ اب ان کو تحفظ نصیب ہو جائے اور وہ حفاظت کے مقام کے اوپر آ جائیں. اب آپ سنیے اس حوالے سے کہ خطابی جو ایک امام علم کلام کے انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے وضاحت کی اس کی وجہ یہ کہ ان دونوں پر کفر کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ بدگمانی نہ کرے. اس صورت میں جبکہ وہ دونوں حضور کے ساتھ اجنبی عورت کو دیکھنے کی وجہ سے تہمت و گمان کرتے، یعنی آ سکتا تھا خیال، اور وہ خیال اگر دن میں چمڑ جاتا اور یقین کے درجے پر ہو جاتا تو ایمان خراب ہو جاتا، کفر کی راہ پر آ جاتے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا، ان کو اطلاع دی کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے، لہذا حضور نے صفیہ کے ہونے کی خبر دینے میں جلدی فرمائی. دین کے معاملے میں ان دونوں کے ساتھ خیر خواہی کے طور پر اس سے پہلے کہ وہ ایسی بات میں پڑے جس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں. علامہ عبد الغنی نابلسی نے مطالب وفی میں فرمایا، رہا وہ، اب دوسرا مسئلہ، رہا وہ جو ہر مکلف پر انبیاء اور رسول تمام رسولوں کے حق میں فرض ہے، یہ تو حضور کے بارے میں ہے، اب تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے بارے میں ہر کلمہ گو کے لیے جو عقیدہ رکھنا فرض ہے، تو وہ ان امور کی معرفت ہے جس کا ثبوت ان کے حق میں ضروری ہے. یعنی کیا ہے؟ یعنی مخلوق کی صفات کمال اور ایسے امور کو جاننا جو ان کے حق میں محال ہے، یعنی نقائص رضائل، اور ایسے امور کو جاننا جو ان کے حق میں ممکن ہے، یعنی وہ انسانی اخلاق جن میں نہ کمال ہو نہ نقصان، اس طور پر جن کا بیان آتا ہے. اور اس اعتقاد کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو تمام مخلوق سے صفات کمال میں ممتاز جانے اور ان کو تمام مخلوق سے بڑھ کر صفات نقصان سے مبرہ جانے. یہ اب عقائد کی بات شروع ہو گئی. فرما پہلا نظریہ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کو، انبیاء علیہ السلام کو تمام مخلوق سے صفات کمال میں ممتاز جانے، یعنی جتنی خدا کی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات میں حضرات انبیاء اکرام کو سب سے ممتاز ہر جہت کے ساتھ جانے، اور ان تمام کو مخلوق سے، مخلوقات کے اندر جو صفات نقصان اور برائی کے ہیں، جو انسان کے اندر برائی کے نقصانات ہوتے ہیں کہ جس میں وہ خرابی کی طرف، شہوات حیوانیہ کی طرف سے حرام کاموں میں، خیانتوں میں چلا جاتا ہے، تو جو اچھے کمال ہیں ان میں سب سے اعلیٰ جانے اور جو بری باتیں ہیں ان میں بالکل بری جانے. یہ انبیاء کی عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اسی کو علماء نے لیا ہے کہ مخلوق میں، توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ کی تشریح کروں، کہ مخلوق کے تمام صفات عالیہ، جتنی عالی صفت، جتنی اچھی باتیں انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے، وہ اچھی تو کسی کو قطرے قطرے میں ملی ہے، اس کا جامع انبیاء کو جاننا یہ ضروری ہے کہ کسی کو چیدہ چیدہ ملا، اس کا کمال انبیاء کو ملا، اور اسی جہت کے ساتھ جو کمال انبیاء کو ملے ہیں اس کا جامع مصطفیٰ کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عام عوام اور ہر حسن و زینت کی چیزوں کو اور صفات کمال جو مخلوق کو دیا گیا ہے، مخلوق کو جو کمال اور عزت کی باتیں دی گئی ہیں، تو اس عزت اور کمال مخلوق کو تو چیدہ چیدہ ملا ہے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ انبیاء کو ان صفات کمال میں سب سے اعلیٰ جانے، اور بندوں اور مخلوق میں جو نقصان اور ایسی چیزیں جو تقدس کے خلاف ہیں اس سے مکمل طور پر، وہاں کمال میں مکمل اعلیٰ جانے، یہاں مخلوقات کی برائیوں میں مکمل مبرہ اور منزہ اور پاک جانے، یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ضروری ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب اس کے آگے پھر اسماعیل دہلوی کی تقریر ریمانڈ رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جگہ جگہ سے کتنا کفر ثابت ہے. اور وقت نہیں ہے، میں نے اس کی عبارتیں پڑھتا، خیر میں آگے چلتا ہوں ابھی اس حوالے سے آپ کے سامنے. اسی طرح صفات کمال کے اندر، مخلوق کے اندر سب سے بڑی کمال کی صفت جو ہے وہ علم ہے. کیا ہے جی؟ علم. تو جو مخلوق کے اندر سب سے کمال کی صفت جو ہے وہ علم ہے، تو لہذا یہ عقیدہ رکھنا فرض ہوا کہ انبیاء کرام سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، اور یہ عقیدہ فرض ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں بھی سب سے اعلم ہیں. حضور سب سے بڑے عالم ہیں، لہذا خلیل بن امبیٹری کے کفر پر یہ دلیل بنی کہ اس نے براہین قاطعہ کے اندر یہ لکھا کہ حضور کی روح اگر علیین میں ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کا علم اسرائیل کے برابر ہو چے جائے کہ زیادہ. یعنی اس نے واضح طور پر, کوئی دیوبندی بیٹھا ہے تو ذرا توجہ سنیں اس کو, اور نیٹ پر بھی ذرا توجہ سنیں, براہین قاطعہ کھولے اور براہین قاطعہ میں صفحہ نمبر 56 اٹھائے, جو پرانا صفحہ چل رہا ہے, اس میں واضح طور پر یہ بات خلیل بن امبیٹری اور اس کے شیخ رشید بن گنگوہی نے حضرت علامہ عبد السمیع رامپوری کے انوار ساتیہ کا رد بنانے کی کوشش میں, حضرت عبد السمیع رامپوری جو وہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید اور خلیفہ ہیں, یہ دونوں بھی خلیفہ ہیں لیکن اوپر کا جو مرید اور خلیفہ ہے وہ بولی بول رہا ہے جو امام احمد رضا بول رہے ہیں, اور وہ بولی امام احمد رضا یہ عبد السمیع رامپوری کی تنہا نہیں ہے, وہ عقیدہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, وہی سواد اعظم کا ہے, اور نیچے جو دو مرید اس کا رد کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی خلیل بن امبیٹھی, یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں, یہ نجدیوں اور بابیوں کا ہے. اس عقیدے کو لا کر وہ حاجی امداد اللہ کے معاملے میں رکھتا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ حضور کی روح, یعنی ہم اہل سنت و جماعت ساری امت حضور کو تمام کمال میں افضل مانتی ہے. جب انبیاء کو مانتی ہے تو حضور تو انبیاء کے کمال میں بھی افضل ہیں, جس کو میرے امام نے کہا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. اب یہ کہتے ہیں جی اسرار احمد کہنے لگا یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا تجھے عقیدہ درست ہو تو سمجھ میں آئے نا, یہ تو پہلا عقیدہ ہے جو بچے کو پڑھایا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام صفات کمال میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. جس کو امام احمد رضا کی سادہ اردو نہ سمجھ میں آئے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, کہنے لگے یہ تو شرک ہے, اعلیٰ تو اللہ ہے. میں نے کہا تمہارا گرو مودودی ابو الاعلیٰ وہ شرک نہیں ہے, مودودی کے آگے ابو الاعلیٰ لکھنا, یعنی ہم نے تو حضور کو اعلیٰ کہا اور تم نے جماعت اسلامی کے بانی مودودی کو اعلیٰ کا باپ ابو الاعلیٰ کہا, اس کو ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہوئے تمہاری توحید مضبوط ہوتی ہے, اور سید عالم کو اعلیٰ کہتے ہوئے تمہیں شرک نہیں آتا ہے. ہم نے کہا اعلیٰ یہاں پر اللہ کے مقابلے میں نہیں کہا گیا, سارے انبیاء اور خدائی کے مقابلے میں کہا گیا ہے. اللہ کے مقابلے میں اعلیٰ نہیں, خدا کی خلق کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. اسی کو امام محمد رضا نے کہا کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ وہ تسلسل ہے. میرے امام کو پڑھو تو تم مسلمان ہو جاؤ صرف, کہ میرا امام اگر حضور کی تعریف کرتا ہے تو یہ نادر بحثیں جس کو سمجھا رہا ہوں تو کچھ آپ کے ذہن میں شاید ساکت ہو رہی ہو, میں کہتا ہوں میرے امام کے لکھے ہوئے کلام کو گنگناؤ گے پکے عقیدے والے مسلمان ہو جاؤ. جہاں پر علم کلام کی بھی بحث چلتی ہے, عشق و محبت کی بات بھی آتی ہے, ماہرات و فصاحت بھی چلتی ہیں, بلاغت بھی چلتے ہیں, اہل زبان کو گویا کہ تعجب بھی کر دیتی ہے, اور وہیں پر عقائد و نظریات جو احکام و دقیق بحثیں جو علم کلام کے اندر بڑی ثقیل بحثیں ہیں, جس کو اساتذہ پڑھانے کے لیے کئی شروحات کی مدد سے پڑھاتے ہیں, میرا امام منٹوں میں اس کو حل کرتا ہے. کیسے کیسے حل کرتا ہے؟ فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کتنی بڑی بحث کو میرے امام نے دو جملوں میں بیان کیا. فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تو. توحید بھی تحفظ, رسالت بھی واضح کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی جب حضور کا تعارف رب کے سامنے ہو تو بندہ, اور ساری خلق کے سامنے ہو تو آقا. یہی تو عقیدہ ہے. تو دیکھیں یہ لمبی طویل بحث کو فاضل بریلوی نے دو الفاظوں کے اندر سمجھا دیا ہے. اسی کو کہا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ. اب ذرا اس کو طریقے سے سنیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, کہ انبیاء کی صفات کمال معذرت کے ساتھ مخلوق کے صفات کمال جو ہیں ان میں انبیاء کو سب سے اقوا جاننا ہے, سب سے اعلیٰ جاننا ہے, اور پھر سید عالم کو جو انبیاء کو کمالات ملے ان میں سب سے اعلیٰ جاننا ہے. یہ ضروریات دینیہ سے ہے, یہ ضروریات ہے. ان میں اگر کسی نے ذرا بھی نقص نکالا وہ اسلام سے نکل جائے گا. اور جو یہ کہے کہ جناب انبیاء جو نبی پاک جو آئے تو اس میں فرق کیا ہے, بس ایسا ہے کہ جیسا چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی ہوتا ہے. یعنی یہاں پر علماء 1400 سال سے ہمیں انبیاء کے لیے ایک ایک الفاظ کو جوڑ جوڑ کر قرآن و سنت کے ترجمے کو الفاظوں میں پرو پرو کر لا رہے ہیں, یہ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے. اور دیوبندی بابیوں کا پیر اسماعیل دہلوی صاف انداز میں لکھتا ہے کہ امت پر نبی کو ایسی بڑی بڑائی ہوتی ہے جس طرح کہ ایک بڑا بھائی ہوتا ہے ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی کہنا تو حضور کو کہیں سے ثابت نہیں ہے. ہاں باپ کہنے کا ثبوت مل سکتا تھا, حضور کو بھائی کہنے کا تو ثبوت ہی نہیں ہے. حضور اگر کس کو کہیں تو یہ کرم ہے آقا کا. لیکن حضور کو باقاعدہ کوئی بھائی کہہ کر خطاب کرے اس کا تو ثبوت نہیں ہے. ہاں باپ کہنے کا امکان تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا سورہ احزاب کے اندر کہ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں. تو جب نبی کی بیویاں امت کی ماں ہوئی تو نبی ہمارے والد ہوئے. تو یہ امکان موجود تھا. لیکن خدا نے اس عامیانہ لفظ سے بھی اپنے محبوب کو پاک کر دیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. خبردار میرا محمد عربی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. فرمایا باپ بھی نہ کہنا اس لیے کہ باپ میں بھی مثلیت آتی ہے. تو کیا کہنا؟ فرمایا ولاکی رسول اللہ. رسول کہنا اس لیے کہ رسول کی طرح مخلوق نہیں ہو سکتی. امتی رسول کی طرح نہیں ہو سکتا. تو میرے حبیب کو رسول کہو تو رسول کے اندر فرق ہے. اور اگر باپ کہو گے تو باپ میں مثلیت آ جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے باپ کہنے کو جو منع کیا جہاں حضرت زید کے واقعے کی طرف اشارہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے حبیب کے لیے باپ کے لفظ کو بھی گوارا نہیں کرتے. منع کر دیا گیا. یہ بھی علماء نے لکھا ہے. اب آئیے کہ جو مخلوق کے صفات کمال ہے اس صفات کمال میں انبیاء کو سب سے اعلیٰ جاننا ہے اور مخلوق کے اندر جو برائیاں ہیں اس سے انبیاء کو مکمل بری جاننا ہے. تو مخلوق کے اندر جو سب سے بڑا کمال ہے وہ علم کا ہے. اور ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا کہ قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے روح مبارک آپ کے جسد پاک کے اندر ہی ہے. لیکن بعض علماء نے یہ قول کیا کہ آپ کی روح مبارک علیین کے اوپر درجے پر ہے. اب اس سے مرچی لگ گئی ان لوگوں کو. حالانکہ حضور کے فضائل کی بات تھی. کسی کو گالی تو نہیں دی. یہ تو نہیں کہا کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر. لیکن ان کے نزدیک ان کی موت حضور کی تعریف کرنا ہے. یہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان دانش. یہ الٹی چال چل رہے ہیں. خیر یہ شعر ان پر صادق نہیں آتا. ان کے لیے تو یہ شعر صادق آتا ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا. جس کے ذکر کو اللہ بڑھائے تو پھر لڑائی لینے کی کیا ضرورت ہے. یہ عقل ختم ہونے کی بات ہے. تو حضور کی روح مبارک جہاں علیین میں ہے تو یہاں پر اہل محبت نے یہ بات کی ہے کہ حضور کی روح علیین میں سب سے اوپر اس لیے ہے کہ حضور کا کمال بلند ہے. کمال بلند ہونے سے مراد یعنی حضور کا علم بلند ہے اس لیے روح بھی سب سے اوپر ہے. اب اس کو بنیاد بنا کر رشید بن گوئی اور امبٹھوی نے یہ کہا کہ روح مبارک کا علیین میں ہونا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ آپ کا علم اسرائیل کے برابر ہو چہ جائے کہ زیادہ. اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اردو سمجھتے ہیں؟ اس کی تشریح کی ضرورت تو نہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر حضور کی روح علیین میں ہے تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضور کا علم اسرائیل کے برابر ہو. جب برابر نہیں تو زیادہ کہاں؟ قاضی یاد علامہ خفاجی تمام نے لکھا ہے جس نے یہ لفظ کہا. کیونکہ یہ تو عقیدہ تھا نا کہ کمال میں اعلیٰ جاننا ہے. لہذا علماء نے لکھا کہ جس نے یہ لفظ کہا کہ فلاں کا علم حضور سے زیادہ ہے اس نے حضور کو سب کیا ہے, گالی دی ہے, وہ مرتد ہے, اسے قتل کیا جائے گا. یہ لکھا ہے علامہ خفاجی نے. فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ سے فلاں کا علم زیادہ ہے وہ کافر ہے. تو میں نے کہا امام احمد رضا تو بعد میں کہہ رہے ہیں, ساری امت تمہیں پہلے کہہ رہی ہے. کیونکہ امام کے پاس امام کا دور بعد کا ہے. یہ تسلسل تو امت نے پہلے لکھ دیا ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں اعلیٰ کسی کو کہے چاہے فرشتے کو یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو بھی کہے گا تو اس پر وہ فتویٰ لوٹے گا. اس لیے کہ سید عالم کو علم میں سب سے اعلیٰ جاننا یہ ضروریات دینیہ میں سے ہے. اور یہ ظالم اعلیٰ جاننے سے مراد یہ تو بالکل سرے سے علم ہی نہیں مانتے. تھوڑی شرم کریں. سنیو آپ بھی یاریاں ڈالتے ہیں دوستیاں ڈالتے ہیں. یہ آپ دیکھیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں اوپر کی بات تو چھوڑیں, سرے سے حضور کے علم نہیں مانتے. اس نے لکھا نا کہ غیب تو خدا جانے, نبی کو کیا خبر. اوتھانوی نے لکھا کہ جی ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانور باہم سب کو حاصل ہے. یعنی اگر علم مانا بھی اس نے تو کہا کہ حضور کو غیب کی خبر, اللہ غیب جانتا ہے, رسول کو غیب کی کیا خبر. اس نے تو سرے سے انکار کیا. مولوی اشرف علی تھانوی نے اگر مانا بھی تو مانا کس کے مقابلے میں؟ کہا ہے لیکن کیا آسان ہے, ایسا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے معاذ اللہ. یہ لکھا ہے سلیمان میں. کہنے لگا جی اگر علم کلی کی بات کی جائے تو یہ رسول اللہ کو حاصل نہیں, رہے بعض علوم غیبیہ تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانور سب کو حاصل ہے, چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. جس نے مانا تو اس نے مانا کس انداز کے اندر. اس نے کہا جی توہین کیا. میں نے کہا اس میں توہین نظر نہیں آتی تم کو. کہ ایسا علم غیب تو زید عمر بکر سب یعنی مانا بھی تو جانوروں کو سامنے ذکر کیا معاذ اللہ. تو اگر میں یہ کہوں کہ جناب تھانوی صاحب اگر اللہ کی مخلوق ہیں تو اس میں کیا فرق, ایسی مخلوق تو کتا بھی ہے خنزیر بھی اور گدا بھی ہے, مخلوق ہونے میں سب برابر ہے. وہ کہنے لگے گستاخی کی, میں نے کہا گستاخی نہیں, وہ بھی مخلوق خنزیر بھی مخلوق. وہ کہنے لگے ہمارے استاد کے لیے آپ کو مخلوق میں خنزیر نظر آیا, میں نے کہا شرم کرو بے غیرتوں, تمہیں نبی پاک کے علم کے لیے جانور نظر آیا ہے. عشق و محبت کی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں قبر کو یاد رکھیں, تفرقے کی بات نہیں کر رہا, بات عقیدے کی ہے, بات نظریات کی ہے. لہذا اس کو مسلک کی جذبات کی طرف میرے بھائی نہیں لے جانا, اس لیے کہ مسلک کی جذبات کی طرف لے جائے گا تو حق قبول نہیں کر پائے گا. میں تجھ پر تنقید تجھے ذلیل کرنے کے لیے نہیں کر رہا, تیرے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر تیرے علم میں اب تک یہ بات نہیں ہے اور اگر علم میں ہے پھر بھی ٹھیک ہے تو میرے نزدیک تو بالکل کافر ہے, کیونکہ اگر تجھے کافر نہیں کہوں گا تو میں مسلمان نہیں رہوں گا. سمجھ, اگر علم ہے اور جانتا ہے دلائل کو پھر بھی اپنے اکابر کی اس ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے نہیں رسول اللہ کی پرواہ نہیں ہے مجھے تھانوی کی پرواہ ہے, پھر تو کفر میں کیا شک ہے. من شک فی کفری وعذابی فقط کفر. اب تو اگر کوئی اس کفر کے اندر شک بھی کرے گا تو وہ بھی دار اسلام سے جائے گا, کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے. کوئی کہے گا شاہ صاحب آپ نے کفر کا فتویٰ دے دیا, کفر کا فتویٰ لگا دیا. میں نے کہا پہل میں نے نہیں کی, جس نے کفر واضح کیا تو اسے کافر کہنا فرض تھا. تو قرآن کا حکم, ہم نے کسی کو کافر نہیں بنایا, اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے, ہم نے تو صرف اس کے لیے حکم واضح کیا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی گستاخی سے بچائے اور سب کو گستاخی سے بچائے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ شیطان بڑا خطرناک ہے, اس لیے فرمایا یہ صفیہ ہے, اس میں کرسی میں بیٹھا والا بھی بہک سکتا ہے, نیچے بیٹھا والا بھی بہک سکتا ہے. لہذا عافیت کی بات کرنی چاہیے اور ہمیشہ ادب اور تعظیم کو اتنا غلبہ دینا چاہیے کہ ایسے گندے تصور دماغ کے قریب بھی نہ آئے. اب آئیے تھوڑا سا آگے, میں آپ کو لے کر چلتا ہوں صفات کمیا. جو کہتا نا یہ کیا اختلاف ہے, میں نے کہا میں آپ کے سامنے کوئی مناظرہ مباحثے کی بات نہیں کر رہا, میں نے آپ کے سامنے کھول کر کتاب رکھ دی ہے, اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. ان کے پاس جائیے اگر ایسا نہیں لکھا گیا تو کتابیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے. نہیں جی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا. میں نے کہا نہ یہ بہانے نہ کرو, یہ مطلب یہ میں نے کہا گدھے نے یا کتے نے بھونکا نہیں ہے جو اتنی مشکل زبان ہو کہ اس کے بھونک کو کوئی نہ سمجھ سکے. آسان اردو بولی ہے اس نے, آسان اردو بولی ہے کہ اگر کل علوم غیبیہ کی بات کی جائے تو اس میں رسول اللہ کی کیا حضور کو حاصل نہیں, رہے بعض علوم غیبیہ تو اس میں حضور کی کیا تخصیص. ایسا علم تو زید بکر, زید بکر عربی میں کہتے ارے غیرن تو خیرے, آپ اردو میں کہتے ہیں نا ارے غیرن تو خیرے, تو عربی میں کہتے ہیں زید عمر بکر. آپ کی اردو میں بھی محاورہ چلتا ہے زید عمر بکر کسے باشد زید عمر بکر. قاضی اگر رہے بعض علوم غیبیہ تو اس میں حضور کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانور سب کو حاصل ہے, لہذا سب کو عالم الغیب کہا جائے. او میں نے کہا ایک لطیفہ اور یہاں پر ہوا, تھانوی کا ڈبل کفر یہ ہوا, ایک تو حضور کے لیے علم غیب نہیں مان رہا تھا, لیکن اگر بعض غیب بھی مانا تو وہ کتے کے لیے بھی مان گیا. لکھتا اگر ایسا بعض علوم غیب ہے جو حضور کے پاس ہے تو ایسا علم تو زید عمر بکر بلکہ جانوروں کے پاس بھی ہے. جانوروں میں علم نہیں ہوتا, یہ حضور کے لیے غیب نہیں مان رہے تھے, لیکن جب بغض میں آئے تو جانوروں کو بھی غیب میں شامل کر لیا. کہتا بعض علوم غیبیہ تو اس میں حضور کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب, ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی حاصل ہے. میں نے کہا دیوبندیوں تم تو فتویٰ دو, تم تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے علم غیب کا لفظ نہیں بولتے تھے, تھانوی نے تو جناب جانوروں کے لیے بھی علم غیب کا لفظ بولا کہ ایسا علم غیب تو زید عمر بکر سب کو بھی حاصل ہے. تو یہ ہے بغض جہاں پر بندے کو لے جاتا ہے. تو لہٰذا میں پھر عرض کر دوں آپ کے سامنے, یہ مناظرہ مباحثہ تنقید نہیں, جس شخص نے گندگی بیان کی ہے اس کے کفر کو واضح کرنا. اور شیطان کے عیب کو اس لیے واضح کیا جاتا ہے تاکہ موحدین اللہ کی رحمت کو جانے اور اس کے عذاب سے متعارف ہوں. سمجھ رہے میری بات آپ, سمجھے آپ. تو یہ ایسی چیز ہے جس میں احتیاط کرنا ضروری, لہذا میں نے اس لیے یہ بات رکھا کہ مخلوقات میں جو صفات کمال کی ہے اس میں انبیاء کو سب سے درجۂ کمال پر جاننا اور پھر سید عالم کو ان کمال میں بھی اعلیٰ جاننا, ان کمال میں بھی اعلیٰ جاننا, اس لیے کہ ان کی نبوت بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے, یہ شبیر احمد عثمانی نے ماکان محمد ابا حدیم میں رجالی کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر عثمانی میں لکھا, اس نے کہا جی حضور کی نبوت اتنی اکمل اور اعلیٰ ہے کہ ہر نبی کو جو نبوت ملی ہے یہ حضور کے صدقے ملی ہے, حضور کے صدقے ملی ہے. میں نے کہا واہ جی, تھانوی یہاں یہ کہے وہ وہاں پر وہ کہے. ایک بات کا میں جواب دوں, نیٹ پر بڑی بات اٹھائی جاتی ہے مناظر اعظم حضرت عمر اچھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. حضرت عمر اچھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو ہر عاشق جب نبی کی کوئی گستاخی کرے گا تو وہ دار ادب میں رہ کر جو علمی حملہ کر سکے وہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ عالم ہے تو علمی حملہ کرے گا، اور سخت جملے اگر ایسے کہہ دے جس کا وہ مستحق ہے تو اس کو گالی بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ قرآن میں سارے الفاظ موجود ہیں، الخبیثات للخبیثین عتل بعد ذلک ظلیم. تو حضرت مناظر آدم عمر شریف صاحب نے مقیاس حنفیت کے اندر یہ لکھا کہ وہابیوں کے نزدیک گدھے پر بھی وہی آتی ہے. تو انہوں نے شور کیا نیٹ پر، او دیکھو بریلویوں نے کہا جی گدھے پر بھی وہی آتی ہے. ہم نے کہا نہیں، اس عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کو جو غیب ملتا ہے وہ وہی سے ملتا ہے، اور تم نے جانوروں کے لیے بھی غیب مانا، اس کا مطلب تمہارے نزدیک جانوروں پر بھی وہی آ رہی ہے. تو عمر اشعری صاحب وہ الزام تمہیں دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نے وہی جیسی صداقت کو اگر تم نے جانوروں کے لیے علم غیب مانا تو علم غیب تو بغیر وہی کے نہیں آتا، تو جب جانوروں کے لیے علم غیب مانا تو تمہارا نظریہ یہ ہوا کہ وہی پھر گدھوں پر بھی آ رہی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے حضرت عمر شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا، اس کو یہ بنا کر پیش کرنا کہ جناب بریلویوں کے نزدیک نظریہ یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ اس عبارت پر غور کریں جو مولوی اشرف علی تھانوی نے ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین ایسی گستاخی سے ہمارے کو محفوظ فرمائے. آگے آئیے، تھوڑا میں نظریہ آگے پیش کرتا ہوں، توجہ میں ذرا رکھیے گا. اور اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا بھی امت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے اور تمام مخلوق سے صفات کمال میں ممتاز جانے، پھر اللہ رب العالمین کا رتبہ ہے. یعنی اصل کہ جب صفات کمال میں انبیاء کو سب سے اعلیٰ جانا، تو اس میں سرکار کو سب سے اعلیٰ جانا، تو پھر سب سے اعلیٰ اصل میں جس کو جاننا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے، شاہ عبد العزیز صاحب تمام نے لکھا کہ حضور کی تعریف کیا کریں، فرما یہی کہیں گے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کوئی قابل عزت ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آگے شاہ فرماتے ہیں، اور مناسب یہ ہے کہ تم جانو انبیاء کے لیے، مناسب یہ ہے کہ تم جانو انبیاء کے لیے، انبیاء کے لیے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان وہ واسطہ ہے. اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان بولیے وہ، اور وہ قرآن کریم کی آیت انی جائل فی الارض خلیفہ سے واضح ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا تھا نا فرشتوں کو انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے. اس لیے کہ خلیفہ نائب ہوتا ہے، خلیفہ نائب ہوتا ہے، اور نائب اس کا ہوتا ہے جو بوڑھا ہو جائے، نائب اس کا ہوتا ہے کہ جو مر جائے، نائب اس کا ہوتا ہے جو اپنی حکومت تک پہنچ نہ سکے. یہ سارے تصور باطل ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. تو ایک معنی یہ ہوا کہ نائب ہونے میں، نائب بنانے میں کمزوری خدا کی نہیں ہے، بندوں کی ہے کہ یہ براہ راست لے نہیں سکتے تھے، لہذا انبیاء کو نائب اور واسطہ بنایا گیا کہ رب سے لیں گے اور بندوں کو دیں گے. یہی معنی انی جائل فی الارض کے تحت قاضی عاز نے بھی لکھا، امام رازی نے بھی لکھا، صاحب المانی نے بھی لکھا، تمام امت نے لکھا، اور اسی واسطے کے عقیدے کو اہل سنت و جماعت نے لکھا. لہذا عقیدہ نمبر دو جو انبیاء کے لیے ماننا ضروری ہے کہ وہ بندوں اور رب کے درمیان کیا ہے، واسطہ ہے. اور جب واسطہ ہے تو پھر تمہاری طرح نہیں ہے، ہے بشر، ظاہر ہوئے ہیں بشری لبادہ پہن کر، اور ان کی بشریت کا عقیدہ رکھنا ضروری بھی ہے. میں اہل سنت میں اپنے اکابر حضرت صدر الشریعہ کا فتویٰ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی اس بشر کو کہتے ہیں، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہے. تو جو انبیاء کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو اپنی طرح کہے وہ بھی کافر ہے. جو انبیاء کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو اپنے مثل کہے وہ کافر ہے. ماننا بشری ہے لیکن ان کے کمال باطن یہ کہ وہ واسطہ ہے رب کریم اور بندے کے درمیان. کیا مطلب؟ ان کا باطن دو جہتوں پر تقسیم ہے. کس اعتبار سے؟ ایک کمال اتنا متجلہ ہے اور اتنا روشن ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اور ہر شے سے اس قدر مجرد ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے براہ راست اس کے انوار و تجلیات کو برداشت کرتا ہے، اور ایک طرف سے بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ بندوں کو دیتا ہے. لہذا اس کی دو جہتیں ہیں. یہ کہنا جو دیوبندی کہتے ہیں کہ انبیاء کو تم نے دوہرا مانا، ہم نے کہا تم سچ کو چاہے لفظ بگاڑ کر کہو، لیکن واسطہ جو ہوتا ہے اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں، اور دو جہتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ایک اس سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک اس سے ملی ہوئی ہوتی ہے. اب چاہے اس کو واسطہ کہو یا تمہاری طبیعت ہی گندی ہے، تم اس کو دوہرا کہو، جو بھی کہو، لیکن کہنا کیا ہے؟ واسطہ، کہ ایک جہت اللہ سے ملی ہوئی ہے اور ایک جہت بندوں سے شامل ہے. اور جو جہد اللہ سے ملی ہے اس میں نورانیت کا غلبہ ہے، اور جو جہد بندوں سے ملی ہے اس میں بشریت کا غلبہ ہے. اسی کو جناب بشریت اور نورانیت کے عقیدے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کوئی مناظروں کی چیزیں نہیں، یہ عقیدے کی باتیں ساری. کیا ہے بولیے؟ آگے میں آپ کو چند ضروری عقائد کی طرف لا رہی ہے، وہ عام باتیں میں کر رہا ہوں جو عام تقریروں میں ہماری ہوتی ہے، تاکہ آپ کا ذہن وہ آگے والے عقیدے کے لیے تیار ہو اور آپ کے اندر عشق رسول تازہ ہو جائے. اس لیے میں یہ بات عامیانہ انداز میں آپ کو لے جا رہا ہوں، وہ روزمرہ کی باتوں کے ساتھ، کیونکہ آگے جو اگر میں شروع سے پہلے وہ بات رکھتا تو شاید قبولیت کے لیے آپ کا ذہن بیدار نہ ہوتا. اب آئیے تھوڑی چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. لہذا اور مناسب یہ ہے کہ تم جانو انبیاء اکرام کو, انبیاء علیہ السلام اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ, لہذا اس طرح پیدا کیے گئے کہ فرشتوں کی ارواح اور شکل انسانی کے درمیان ہوں. یہ عقیدہ ہے, یعنی اس طرح پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کا باطن اور ان کے باطن روحانیت جو ہے وہ فرشتوں کے مانند اعلیٰ ہے. کیا ہے بولیے؟ فرشتوں کی مانند. اور باطنی اسرار, باطنی اسرار اور ظاہری انوار کے جامع ہیں. باطنی اسرار اور ظاہری انوار, باطنی اسرار سے مراد اسرار سر کی جمع ہے, یعنی اللہ کے راز. باطن میں یہ اللہ کے رازوں کو لینے والے ہیں, اور ظاہر میں چہرہ ان کو جو چمکتا ہے اس کے انوار کے ساتھ اس کے متحمل ہیں, یعنی اللہ رب العالمین کے رازوں کو لینے والے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ذرا سن لیجئے, بات مزید واضح ہو جاتی ہے. سرکار نے فرمایا, لو کنت متخذا فی امتی لا اتخذت ابا بکر خلیلا, میں اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن ابو بکر کو نہیں بنایا, ابو بکر کو نہیں بنایا, اس کو میں نے اپنا دینی بھائی بنایا ہے. حضور اگر کسی کو بھائی بنائے تو یہ حضور کا کرم اور عاجزی ہے, لیکن وہ آگے سے چڑھ کر حضور کو بھائی نہیں کہتا, وہ آگے سے چڑھ کر منہ اٹھا کر حضور کو بھائی نہیں کہتا. سیدہ یہ نہیں کہتی میرے شوہر نے کہا, سیدہ یہ کہتی قال رسول اللہ رسول نے کہا. سیدہ زہرا یہ نہیں کہتی میرے باپ نے کہا, کہتی قال رسول اللہ رسول نے کہا. تو یہ آداب ہمیں ان سے ملتا ہے, اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ اس وش سے میرے حبیب کو یاد کرنا ہے جو میرے حبیب کی ذات میں یکتا ہے, جو میرے حبیب کا تفرد ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے پیشاب فرمایا کہ باطنی اسرار اور ظاہری انوار کا جامع ہے. اس کو میں نے آپ کے ذہن کے مطابق تھوڑا آسان کیا, یعنی آپ انبیاء کا باطن جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے رازوں کا متحمل ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, اور خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو, صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں, خلیل بھی کہتے ہیں, لیکن خلیل دوستی کے اندر اس منتہا کو کہتے ہیں کہ جس میں دوستی اتنی گہری ہو جائے کہ آپ اپنے دل کے سارے راز اس کو دے دیں. تو سرکار نے فرمایا میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کے سارے راز ابو بکر کو دے دوں, لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا. اگر کوئی برابر ہو سکتا حضور کے تو ابو بکر ہو جاتے نا, وہ نہیں ہوئے لوٹا بستر والے کہہ رہے ہم ہوئے معاذ اللہ. اب سنیے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے دلوں کے راز دے کر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن ابو بکر اسے برداشت نہیں کرتا کر سکتا, لہذا اسے دینی بھائی بنایا. صحابہ نے پوچھا پھر آپ کا خلیل کون ہے؟ فرمایا کہ میرا خلیل کون ہے؟ فرمایا صاحبکم خلیل الرحمن, تمہارے اس صاحب کا اگر کوئی خلیل ہے تو وہ رحمان کی ذات ہے. یعنی رحمان کا خلیل میں اور میرا خلیل رحمان, رحمان اپنے راز میرے سینے میں اتارتا ہے اور میں اپنے سینے کی باتیں رحمان سے ذکر کرتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اب کون مثلیت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ خلیلیت کے اندر اسی کو ذکر فرمایا. اس کے نیچے قاضی عاز نے امبار لگائے, فرمایا یہ اس لیے حضرت ابو بکر سے نہیں کہا کہ حضرات انبیاء کے باطن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. حضرات انبیاء کے باطن کا کوئی بولیے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اب تھوڑا آگے چلیے, فرمایا کہ باطنی اسرار اور ظاہری انوار کے جامع ہیں, تو جسم اور ظاہری حالات کی جہت سے انسانوں میں رکھے گئے ہیں. جسم اور ظاہری حالات کی جہت سے انسانوں میں رکھے گئے, اور روح اور باطن کے لحاظ سے فرشتوں کے ساتھ شامل ہیں. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ میں تمہاری ہیئت جیسا نہیں. سومے وصال جب حضور نے لگے, ایک دفعہ سحری کی پھر افطاری نہیں, پھر سحری نہیں پھر افطاری نہیں, پھر سحری نہیں پھر افطاری نہیں. صحابہ نے باقاعدہ وہی کیفیت ادا کرنا شروع کی تو چہرے پھیکے پڑ گئے. سید عالم نے فرمایا چہرے کیوں پھیکے پڑ گئے؟ کہا حضور آپ کی اداؤں کی نقل کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میں تم جیسا تو نہیں ہوں, تم کیا سمجھتے ہو میں کھاتا نہیں پیتا نہیں؟ تو میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے. یہاں پر قاضی عاز نے لکھا کیا کھلاتا پلاتا ہے, برتن تو خالی ہے. فرمایا وہ کھلانا ایک ہوتا ہے جسم کا, ہوتا ہے ایک روح کا. حضور فرماتے میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. کیا مطلب؟ پردے ہٹ جاتے ہیں, رب کو دیکھ لیتا ہوں تو کھا بھی لیتا ہوں اور پی بھی لیتا ہوں. تو یہ ہے وہ مثلیت نہ ہونا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا کہ فتاوی مہریہ میں پہلا سوال اس حوالے سے, یہ اہل سنت کی بڑی چوٹی کی اور ہمارے اکابر کے اندر بڑی مسلم شخصیت ہے, اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی اسی حوالے سے ذکر کیا جس حوالے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ذکر کیا ہے. اگر یہ کوئی کہے کہ جناب امام احمد رضا کا تفرد ہے, تو میں کہتا ہوں یہ شاہ عبد العزیز صاحب نے بھی لکھا ہے، شاہ عبد الحق صاحب نے بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت پیر مہدی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے. یہ تو ہر سنی امام کے پاس جاؤ گے، کسی مومن کے پاس جاؤ گے، وہ وہی بولی بولے گا جس کی ترجمانی امام احمد رضا کر رہا ہے. اب تھوڑا سا آگے چلیں، اسی بات کو میں لے کر تھوڑی سی آپ کی توجہ آگے دلانا چاہتا ہوں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. لہذا ان کی ظاہری حالات اور ان کے جسم اور ان کی شکل و اوصاف بشری سے متصف ہیں، یعنی ان کی ظاہری شکل، ظاہری کرامات، ظاہری صورت، یہ تمام بشری اعتبار سے ہوں گی. انسانوں پر جو عوارض، بھوک لگنا، پیاس لگنا، حاجت کا آ جانا، یہ تمام چیزیں جو ہے، جو عوارض ہیں بشری، وہ ان پر طاری ہوتے ہیں، یہاں تک کہ امراض اور انسانی اوصاف ان پر طاری ہوتے ہیں. جیسا کل میں نے امراض کی بات کی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید بخار تھا، اس لیے کہ وہ انسان کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کامل سیرت ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ عوارض طاری نہ کیے جاتے تو بیماری میں اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا، یہ کیسے ہمیں پتا چلتا کہ خوشی اور راحت کے لمحات تو حضور کی سیرت سے آ جاتے، لیکن غم، تکلیف اور عوارض بشریہ اور خیالات بشریہ جب انسان کے ذہن پر غالب ہو جاتے ہیں تو اس وقت حضور کی سیرت کیا درس دیتی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر امراض بھی طاری کیے گئے اور عوارض بشریہ بھی لائے گئے، تاکہ بستر پر جب مریض لیٹا ہو تو اسے بھی حضور کی سنت کا حصہ ملے، اور جو بازار میں سودا بیچ رہا ہو اسے بھی حضور کی سنت کا حصہ ملے. تو آپ کی سیرت مبارکہ اس اعتبار سے جامع ہے. اب تھوڑا آگے چلیے. لہذا ان کی ظاہری حالت، توجہ سنیے یہ عقیدہ نوجوانوں، لہذا ان کی ظاہری حالت، ان کے جسم، ان کی شکل اوصاف بشری سے متصف ہیں. انسانوں پر جو عوارض، عوارض سے مراد جو انسان کے ساتھ معاملات، بھوک پیاس میں نے جو آپ سے عرض کیا، غصے کا آ جانا، تمام معاملات، یہ ان پر طاری کیے گئے ہیں. امراض اور انسانی اوصاف طاری ہوتے ہیں، ان کا طاری ہونا ان کے لیے ممکن ہے، اور ان کے باطن ان آفتوں سے بری ہوتے ہیں. یعنی ظاہر میں تو یہ سب کچھ آتا ہے کہ ظاہر میں جادو ہو گیا، ظاہر میں بخار آ گیا، لیکن باطن کو کچھ نہیں کر سکتا ہو، باطن اللہ کی یاد میں ہی رہتا ہے. اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب میرے آقا عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور تہجد کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں، اس عقیدے کی وضاحت وہاں پر ہوتی ہے، تو میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضور آپ وتر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں اور وتر کو ملاتے ہیں تہجد کے ساتھ. یعنی کہنا یہ چاہتی ہیں کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو بندہ سو جاتا ہے، کبھی یوں ہو کہ جناب فجر میں آنکھ کھولے وتر نکل جائے، تو سرکار نے اپنا مزاج اور اپنی جبلت اور اپنی خصلت اور اپنی فطرت بتائی انبیاء والی، فرمایا نہ عائشہ ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اینا یا تنامانی ولا یا نام قلبی، ہم انبیاء ہیں، ہم پر یہ عوارض ظاہر پر رہتے ہیں، باطن پر نہیں. ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے. یہ بخاری شریف کتاب التہجد کے اندر، یہ عوارض ہمارے ظاہر پر ہوتے ہیں، یا آفتیں ہمارے باطن پر نہیں آ سکتی. بولیے سبحان اللہ. اب سمجھ رہے ہیں انبیاء کا درجات؟ وہ بستر والے نے تو ڈائریکٹ سمجھا، نبی جی نبی جی نبی جی. میں نے کہا چپ کر، تجھے نبی کو یاد کرنا بھی نہیں آتا، نبی جی نبی جی نبی جی، ابا جی ابا جی، یہ کوئی طریقے ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا عاشقوں کے پاس بیٹھ، جو امت کا تسلسل ہے، عقیدہ پتا چلے. یہاں پر دیکھیے، نعت خوانی میں باوضو ہوتے ہیں. اب یہ کہتے کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تم جا کے پہلے نبوت کے عقائد پڑھ لو تو تمہیں اعتراض ہی باقی نہیں رہے گا. دراصل تم نے انبیاء سے متعلق عقائد پڑھے نہیں، اس لیے تمہیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حرج لگتا. انگوٹھا کیوں چوم لیا؟ اذان سے پہلے تو صلاۃ والسلام کیوں پڑھ لیا؟ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھ لیا؟ یا نبی سلام علیہ کا کیوں کہہ دیا؟ میلاد کیوں کر دیا؟ چار کی جگہ آٹھ جھنڈے کیوں لگا دیے؟ میں نے کہا تم نے ابھی نظریات پڑھے نہیں ہے، تو تم یہ جو تبلیغی جماعت والی جو کتاب ہے نا، اس کو رکھو، جاؤ کسی مسلمان عالم کے پاس جا کر بیٹھو اور اس سے یہ سیکھو کہ نبی کے لیے کیا چیز جاننا چاہیے اور کس چیز سے اس کو مبرہ جاننا چاہیے، تو تمہیں اعتراض نہیں، تمہیں یہ عشق و محبت اور تعظیم ہی کی جھلک نظر آئے گی. سمجھ آئی بات آپ کی؟ اب آئیے اس طرف کہ ان کے باطن پر ان آفتوں کا گزر نہیں ہوتا. نیند ایک آفت بھی ہے، کیونکہ موت کے مانند ہے، نیند ایک آفت بھی ہے، موت کے مانند ہے، اس لیے جنت کے اندر اس آفت سے چھٹکارا ہو جائے گا، نیند آئے گی نہیں جنت میں. نیند نہیں آئے گی تو کیا ہوا؟ کہ اس سے زیادہ سرور صرف لیٹنے میں آئے گا. اس سے زیادہ سرور، بولیے، صرف لیٹنے کے اندر آئے گا وہ نیند والی آفت، کیونکہ نیند میں غفلت ہے اور غفلت معیوب چیز ہے. غفلت جو ہے معیوب چیز ہے تو نیند نہیں ہوگی، موت جنت کے اندر نہیں ہوگی، سکون ہوگا، بغیر نیند کے اللہ سکون عطا فرمائے گا. نیند یہاں پر سکون دیتی ہے لیکن غفلت کے اندر لاتی ہے، بندے کو غافل کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کی شان کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ جب بند بڑے بڑے کو نیند آتی ہے تو اس کا منہ کھل رہا ہوتا ہے، وہ بے ڈنگا ہو جاتا ہے، کیوں انسان ہے. تو اس میں ایک بندے کی شخصیت کے خلاف بھی یہ ساری باتیں بظاہر ہوتی ہیں، لیکن جب تک انسان انسان ہے اور اس دنیا میں ہے تو یہ نعمت ہے، لیکن اصلاً جنت کے اندر اس کو ہٹا تو دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی شان اور کمال اور فضیلت کا وہ درجہ نہیں ہے جو سکون اور اس کو دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ جو ظاہری عوارض ہیں وہ ان کے جسم پر طاری ہوتے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں، آنکھیں پتھر لگا سر پھٹ گیا طائف کے میدان میں اور خون بہنے لگ گیا، لیکن جب جبریل نے سینہ چاک کیا تو خون نہیں نکلا. تو عوارض ظاہر پر ہوتے ہیں، باطن پر دل نکال دیا گیا زندہ ہے. فرما رہے ہیں دیکھ رہا ہوں کہ دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، جو دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، سینہ شک کر دیا گیا، حلقوم سے لے کر ناف تک کھول دیا گیا سینہ، خون کا قطرہ نہیں، سینہ کھول دیا گیا خون کا قطرہ نہیں، دل نکال دیا گیا شور برقرار ہے. دل نکالنے سے شور کیا، بندے کی حیات ختم ہو جاتی ہے، لیکن شور ایسا برقرار ہے. فرما میں دیکھ رہا تھا جبریل اس کو زمزم سے دھو رہا تھا. تو زمزم کی بھی تمیز ہے، دو گلاس پانی رکھ دو تو دونوں پانی ہی ہو، تو کیا پتا کس میں زمزم ہے. مولوی صاحب کو کہے کچھ پتا چلتا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں پتا چلتا. میں نے کہا تمہاری طرح نہیں ہوتے نبی، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا تم کو نہیں پتا، تو تمہاری طرح نہیں ہوتے، نبی نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے. تو دو گلاس پانی رکھو کچھ نہیں پتا چلتا، سرکار کا شور اور ادراک اتنا ہے، اور باطن پر وہ آفت تاری نہیں ہوتی ہے عوارض بشریہ کی. فرمایا زمزم سے دھو رہا ہے، دل نکالا ہے، تش منتقل کیا، ڈالا ہے، ڈال دیا گیا، سینہ تیار ہو گیا. یہ تو اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے. الم نشرح اٹھا کر ساری تفسیریں پڑھ کر دیکھ لیجیے آپ. جب دائی حلیمہ کے گھر تھے تو چند سالوں کی عمر تھی، چند سال بظاہر عرض کر رہا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے جو بچے تھے چھوٹے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ماں ہم نے دیکھا کہ قد قتل محمد، کچھ لوگ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا. سیدہ حلیمہ اٹھی اور دوڑتی ہوئی گئی تو دیکھتی کہ سرکار ایک پتھر پہ بیٹھے ہوں، چہرے پر جلال کے اثار ہیں. سیدہ خود کہتی ہیں، علامہ رازی خازن تمام نے لکھا ہے، یہ احادیث میں بھی ہے، وہ کہتی میں نے سرکار کے گریبان کے جب بٹن کھولے تو دیکھا کہ تازہ تازہ سیے ہوئے داغ تھے، تازہ تازہ سیے ہوئے داغ تھے. تو یہی فرما رہے ہیں یہ سارے بزرگ، فرمایا کہ عوارض بشریہ طاری ہوتے ہیں لیکن ظاہر پر باطن پر نہیں. ہماری جب ہم پر جب نیند آتی ہے تو آنکھ بند ہوتی ہے تو دماغ بھی بند ہوتا ہے، چارپائی اٹھا کر میدان میں چھوڑ دو پتہ نہیں چلتا، چارپائی اٹھا کر بولو میدان میں چھوڑ دو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ ہمارے عوارض ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو لپٹ لیتے ہیں. حضرات انبیاء اور میرے آقا ایسے ہیں کہ کیونکہ بشر بنا کر پیدا کیا گئے لہذا بشری لوازمات طاری ہوتے ہیں لیکن ظاہر پر، اور باطن فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے لہذا باطن پر عوارض نہیں آتے. اس لیے فرما عائشہ ڈر نہیں، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا. اور یہاں پر سن لیجیے آپ، اگر آنکھیں بند ہوتی ہیں اور دل جاگ رہا ہوتا ہے تو لیلۃ التاریس میں نماز کیوں نکل گئی، خیبر سے لوٹتے ہوئے فجر کی نماز کیوں نکل گئی. بخاری مسلم کے اندر ہے، سرکار آئے فجر کے لیے سوئے، فجر کا ٹائم ہی چلا گیا، سورج سر پر آگے سب اٹھے. تو اگر یہ اعتراض، بلکہ یہ کرتے بھی، حالانکہ اعتراض نہیں، اس میں بھی حضور کی خوبی ہے. میں نے کہا راوزی کو بھی حضرت عمر کا عیب نظر آتا ہے، تمہیں بھی نبی پاک کا عیب نظر آتا ہے معاذ اللہ، نہ سرکار میں عیب ہے نہ سرکار کی صحبت میں بیٹھنے سے عمر میں عیب ہے، سمجھا. تو اب آپ دیکھیے کہ لیلۃ التاریس خیبر سے حضور لوٹے ہیں، انتہائی تھکے ہوئے ہیں، تھکن بہت غالب ہے میرے دوستو، اور تھکن کا غلبہ اتنا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی ہیں، ان کا ذہن میں نام نہیں آ رہا کہ حدیث میں موجود ہے، میں نے کئی جگہ ذکر بھی کیا ہے، ان کے سینے پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک بالکل سیدھی ہوتی چلے گی، کہتے ہیں میں آرام سے بالکل پیچھے ہو کے کجاوے سے اتر گیا اور سرکار لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے فرمایا خیمے لگا دو، یہیں رکیں گے ہم. خیمے لگا دیے گئے، رک گئے. حضرت بلال کو بتایا کہ بلال تو نے نہیں سونا ہے، اور تو جا کر بیٹھ اور یہ سامنے سے فجر نظر آئے گی، جب آسمان پر فجر نظر آ جائے تو سب کو اٹھانا، اذان دینا، نماز کا ٹائم ہو جائے گا. کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ. وہ چلے گئے، وہ اونٹنی کجاوے کے ساتھ بیٹھ گئے، متعمہ مالک کے اندر موجود ہے، بیٹھ گئے. وہ دیکھنے لگے تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی، سورج سر پر آ گیا. سب سے پہلے آنکھ حضرت ابو بکر کی کھلی، پھر حضرت عمر کو اٹھایا، دونوں گئے. سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار کے پاس جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکرار کرنے لگی. سرکار نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا اٹھو اٹھو جلدی اٹھو، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز آگے جا کر پڑھیں گے. یہ پورا ایک واقعہ ہے. فجر کی نماز بظاہر نکل گئی، نکل گئی فجر کی نماز. تو پہلی بات یہ کہ کیوں نکلی؟ تو میں نے کہا تو بھی تو اہل حدیث ہے، اس حدیث کو بھی تو مان کہ میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، یہ مسلم ہے کہ نہیں؟ کہنے کہ مسلم ہے. تو میں نے کہا پھر یہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث، پھر کرنی ہے تطبیق، اور تطبیق کرنی ہے نبوت کے عقائد کے اصول کے تحت، نبوت کے عقائد کے اصول کے تحت. علامہ عبد البر، یا ان کو بر بھی پڑھا گیا ہے، بر بھی پڑھا گیا ہے، مقصور مالکی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ نبوت کی سرشت میں، یعنی انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے نا، بندہ طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن نبوی طبیعت جو ہوتی ہے اور نبوی جبلت جو ہوتی ہے، نبوی فطرت جو ہوتی ہے، اس میں بھولنا نہیں ہوتا، اس میں بھولنا نہیں ہوتا، دل کا سونا نہیں ہوتا. اور کبھی ایسا ہو جائے کہ نبی بھول جائے تو موتا امام مالک حدیث ہے، میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ فرمایا یہ کہ جب نبی کی خصلت میں بھولنا نہیں ہے، لیکن اگر نبی کبھی بھول جائے، پتا چلا یہ جبلت کے خلاف ہو رہا ہے، تو یہ اس کی طبیعت نہیں کر رہی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی نکلے، تاکہ امت کے لیے. اور یہ ساری حدیث اٹھا کر علم غیب کے خلاف پیش کرتے ہیں، یہ دیکھو حضور یہاں بھول گئے، یہاں بھول گئے. ہم نے کہا اس کی وجہ تو پوچھو، اس کی تشریحات تعبیرات جو محدثین نے لکھی وہ تو پوچھو. سید عالم جو سو گئے اور سورج نکل آیا، تو پہلی بات یہ کہ دل جاگ رہا ہے تو سوئے کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ کہ آج تک تو ادا نماز کا طریقہ بتایا تھا، اب قضا نماز کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قضا نماز کا طریقہ زبانی بتاتے، فرمانی ہر سیرت کا گوشہ عملی بتایا، تو یہ بھی عملی بتایا ہے، ایک بات. اور نماز کس کو کہتے ہیں؟ جو کھڑا ہو جائے رب کے سامنے وہ نماز، تو وہ تو فقہ کے اعتبار سے نماز ہو جاتی ہے، تصوف کے اعتبار سے نہیں ہوتی. کیوں؟ نماز یہ ہے کہ رب یاد رہے. بندہ جو یہاں پر نماز پڑھتا ہے فرض، اس کی فرضیت کا انکار نہیں، وہ تو ادا کرنی ہے چاہے دل حاضر ہو یا نہ حاضر ہو. لیکن بندہ اگر کاروبار بھی کر رہا ہے اور وہ اللہ کے خوف سے صحیح تولتا ہے، صحیح دیتا ہے، تو وہ نمازی میں ہے. کیونکہ نماز جو ہے رب کے حضور حاضری کا نام ہے، نماز جو ہے وہ رب کے حضور حاضری کا نام ہے. اور انبیاء کو اگر نسیان ہوتا ہے تو بھولا اس چیز کو جاتا ہے جو چیز پہلے علم میں ہوتی ہے. آپ اگر راستے میں جا رہے ہیں، آگے گڑا کھدا ہوا ہے، کسی نے کہا جناب گڑا کھدا ہوا خیال کیجئے گا، آپ نے دیکھ لیا، آپ کے حفظ میں آ گئی، لیکن آپ کی توجہ کہیں اور جا کر آپ کا دماغ اٹک گیا، کہیں اور جا کر آپ مصروف ہو گئے اور جا کے دڑام سے گر گئے، لوگ کہنے لگے جی ان کو تو نظر ہی نہیں آیا. اسے کہو او ریونڈی ملا جی، ہمیں پتا تھا لیکن توجہ میری نہیں تھی. تجھے پتا ہونا چاہیے توجہ اور جہالت میں فرق ہوتا ہے، توجہ اور عدم توجہ اور جہالت میں فرق ہوتا ہے. تو نسیان جو ہے وہ غفلت سے نہیں ہوتا، وہ عدم توجہ سے ہوتا ہے. تو حضور سے جو یہ نماز گئی ہے، ایک علماء نے، بعض علماء نے یہ لکھا، یہ عدم توجہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ توجہ امتی کے بجائے رب کی جگہ پر ہے. تو جب رب کی جگہ پر ہو گئی تو سورج نکل بھی گیا، وہاں سے فراغت ہی نہیں ہوئی کہ یہاں پر اٹھ کر کھڑے ہوتے. تو پتا چلا وہ سونا بھی ادائی تھا، وہ سونا بھی ادائی تھا. اس لیے کہ نماز کہتے ہی رب کے حضور حاضر ہونے کو ہے نا. تو جن کی قضا بظاہر ہے اس میں ادا کا یہ مقام ہے، اور جب وہ بظاہر ادا کر رہے ہو تو اس کے ادا کا کیا مقام ہوگا. اور تیسری بات اس میں جو بنیادی طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نماز نکل گئی وہ سرکار نے خود کلیئر کر دیا، موتا امام مالک میں موجود ہے. حضرت ابو بکر وضو کر کے آئے، بدن کو صاف کر رہے تھے، فرما ابو بکر ادھر آؤ. آئے، کہا تجھے پتا ہے فجر کیسے نکلی؟ سب پتا ہے کیسے نکلی. کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے نکلی؟ کہ میں نے تیرے سامنے کہا تھا نا بلال کو، کہ بلال جا فنا کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا اور فجر کو دیکھنا. کہ لگے ہاں یا رسول اللہ. فرمایا وہ بلال جب بیٹھا نا وہاں جا کر، تو شیطان بلال کے پاس آیا اور بلال کی مٹھیاں بھرنے لگا، بلال کی. تو بلال کو ذرا سستی ہونے لگی، اور پھر وہ دباتا رہا بلال سو گیا. تو سرکار نے فرمایا اس طرح فجر نکلی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ابھی حضور آگے تشریف لے گئے تو بلال پیچھے سے آئے. بلال سے میں نے پوچھا، ہاں بلال. بلال کہنے لگا ابو بکر بس معاف کرنا، میں کجاوے کو ٹیک لگانے کا، میرے بدن میں ٹھنڈک مچنے لگی اور اتنے میں میری آنکھ لگ گئی. لوٹ کر ابو بکر آئے، کہنے کہ صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے جو کہا ٹھیک کہا، بلال کے ساتھ یہی ہوا تھا. سمجھ گئے؟ یہ عوارض جو ہے وہ باطن پر تاری. بولیے سارے میرے مسلمان بھائی مل کر کہیں کہ عوارض بشریہ انبیاء کے باطن پر تاری نہیں ہوتے، باطن پر تاری. اب ذرا مزید سنیے، اس میں جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، لہذا ان کی ظاہری حالت اور ان کے جسم اور ان کی شکل اور اوصاف بشری سے متصف ہیں. انسانوں پر جو اعراض امراض اور انسانی اوصاف طاری ہوتے ہیں ان کا طاری ہونا ان کے لیے ممکن ہے اور ان کے باطن ان آفتوں سے منزہ ہوتے ہیں. اب لہذا یہاں پر ایک بات مزید سماعت فرمائیے کہ ان کے باطن پر یہ چیز طاری. میرے پاس تو فسنا شری ہے, امام اہل سنت شیعوں کو جواب دے رہے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی. میں نے کل بھی بتایا تھا وہابی کہیں کہیں بغض میں جا کر شیعوں سے مل جاتے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کے سامنے آواز بلند نہیں کرو. تم کہہ رہے مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سنا الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. تو میں نے کہا بھائی اس آیت کا مورد سمجھ, مصرف سمجھ, تعبیر سمجھ, تشریح سمجھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کلام کر رہے ہو تو بات نہ کریں. اور یہی اعتراض شیعہ کرتا ہے. شیعہ نے کہا کہ جب سرکار لیٹے ہوئے تو ابوبکر عمر نے شور کیا, سب نے شور کیا, لہذا قرآن تو کہتا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو شاہ عبدالعزیز صاحب جو دونوں کے نزدیک مسلم ہیں انہوں نے جواب دیا نہ نہ, یہ شیعہ کی جہالت ہے. یہ آیت اس وقت صادق آتی جب حضور کلام کر رہے ہیں اور کوئی بات کرے. ٹھیک ہے, لہذا دوسرے عقیدے میں میں دیوبندی طلبہ کو بھی کل کہہ رہا تھا آج بھی کہتا ہوں, دوسرا عقیدہ وہ بدعت کا ہے. جو کام رسول نے نہیں کیا وہ بدعت. یہ اعتراض شیعوں کا ہے. یہ شیعوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر پر کیا کہ رسول نے جب قرآن جمع نہیں کیا تو ابوبکر نے کیوں کیا. یہ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھا ہے اور وہاں منہ توڑ جواب دیا شیعوں کو اور فرمایا کہ جو کام رسول نہ کرے اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہو جائے. ابوبکر نے قرآن جو جمع کیا خیر کے لیے جمع کیا ہے. اب یہ قاعدہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اور آج یہ سنیوں کو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں لہذا ہم تمہیں کہتے جو کام رسول نہ کرے وہ حرام ہے. ہم نے کہا جس کام کو رسول منع کرے وہ ناجائز ہے اور جس کو چھوڑ دے اور اس میں کوئی شرعی عیب نہ ہو, اسلام کا حسن و زینت مرور زمانہ کے اعتبار سے کوئی اچھا پہلو نکلتا ہو تو اس کو استعمال کرنا رضائے مصطفیٰ ہے اور رضائے دین ہے. تو یہ بھی ایڈاپٹ کیا ہے. اب تیسرا عقیدہ جو دیوبندیوں نے اور بابیوں نے ایڈاپٹ کیا وہ یہ ہے کہ 40 سال پہلے نبی نبی نہیں ہوتا. یہ مودودی یہ بات کرتا ہے 40 سال پہلے نبی. یہ بنیادی کانسیپٹ ہے نا جو نبوت کے حوالے سے ہوتے ہیں جو زیر بحث چلتے ہیں. میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں آپ کے سامنے. اور وہ یہ بات گویا کہ اکثر ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نبی کو پتا ہی نہیں, جیسا مودودی نے سیرت دو عالم کے اندر لکھا انہیں تو پتا ہی نہیں ہے مجھے نبوت ملنے والی ہے. تو میں نے کہا غار ارادہ ہے کیوں تھے, انہیں تو پتا ہی نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں. تو میں نے غار احرام میں کیا کر رہے تھے, کہا عبادت. میں نے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے, کہا اللہ کی. تو میں نے کہا غیب مطلق تو اللہ ہے, جسے اللہ کا علم ہے تو یہ نبوت کا وصف نہیں تو اور کیا ہے. اب ذرا یہاں پر ایک بنیادی بات توجہ کے ساتھ سنیے, درود پاک پڑھتے ہوئے. اعلی حضرت کو بھی پڑھ سکتا ہوں, دیگر اور لوگوں کو بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن یہ مدعی اس بات کے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے علم کے وارث ہم ہیں. میں نے کہا رک جاؤ زندگی رہی تو میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا عرس کرنے والا ہوں اور ان کی تمام کتابوں کا خلاصہ میں پیش کروں گا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو کہا وہی امام احمد رضا نے کہا. اور ہم ثابت کریں گے اس بات کو صرف حقائق کو واضح کرنے کے لیے اور تحقیق کی نظر کے حوالے سے کہ دیکھا جائے کہ صرف بڑبڑیاں نہ ماری جائے بلکہ پڑھ پڑھا کر کوئی بات کی جائے اور کوئی نظریہ پیش کیا جائے تو وہ دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے. یہ کہنے لگے کہ جناب تم اتنے غصے میں ہم سے کیوں پوچھتے ہو. ہم نے کہا اس لیے غلط کانسیپٹ بنا کر تم نے ہم کو بدعتی کہا ہے, ساری امت کو کافر کہا ہے, تو تم ہم کو کافر کہو تو ہم تم کے پھولوں کے ہار پہنائیں گے. ہاں ہم اپنے لوگوں کو مارنا مرنا گولی مولی یہ نہیں سکھاتے, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ دلیل کے گرز دے تمہیں قبر میں اتارنا یہ ضرور سکھاتے ہیں. تو لہذا ہم بات دلائل سے ضرور کریں گے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بنیادی نظریہ ہے. وقت اختصار کے ساتھ میرے سامنے ہے, میں شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھنا چاہوں گا. دراصل شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. کیا کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب؟ اس بات کو نہیں بھولنا. میں کہتا ہوں کہ یہ کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی بات ہے. سنو شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں مگر امامیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے بعثت کے وقت بلکہ اپنے رب سے مناجات اور مکالمے کے وقت جو اللہ تعالی سے بشری قرب کا اعلی مقام ہے انبیاء کو حاصل ہے, وہ کہتے ہیں انبیاء کو بعثت سے پہلے اصولی عقائد نہیں پتا ہوتے. شاہ صاحب کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ کس کا ہے؟ اصولی عقائد سے کیا مراد؟ اصولی عقائد تین ہی ہے نا بھائی, اللہ رسول قیامت. یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی کو کچھ نہیں پتا, موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جانے سے کچھ نہیں پتا. میں نے کہا ساری بات چھوڑ امام اہل سنت کا فتویٰ پڑھ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جو فتویٰ تو نے اعلی حضرت پر لگایا وہ ان پر لگانا. لیکن تیرے فتوے کی حیثیت ہی کچھ نہیں, ان کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے. ہاں ان کو اللہ نے ان کے قد و قامت اور ان کے علمی قد کو خدا نے اتنا دراز کیا ہے. اب سنیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تحفہ ثنا شریف میں آپ ارشاد فرماتے انبیاء کے لیے, کیونکہ انبیاء کے حوالے سے ضروری عقائد میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, فرماتے انبیاء کے لیے واجبات ایمان کا علم قبل نبوت اور بعد نبوت ضروری ہے, اور جو ضروری ہوتا ہے اس کا انکار کفر اور گمراہی ہوتا ہے. لہذا آپ جو یہ کہے کہ 40 سال پہلے حضور کچھ نہیں جانتے تھے, وہ شاہ صاحب کے فتوے سے گمراہ بدین ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آپ تو یہ کہتے تھے کہ جن نبی بنتا نہیں بنا بنایا آتا ہے نبی. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے میرے دوستو, سرکار کہتے میں سرکار نے خود فرمایا ایک درخت تو اشارہ کر کے صحابہ کو کہا یہ درخت جو ہے نا یہ اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. کیسے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. اور میں نے کہا وابیوں ذرا دیکھو اس درخت کو, اعلان نبوت سے پہلے پتا یہ رسول ہے؟ یعنی حضور کی عمر 35 سال ہے اور درخت کہہ رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور حضور کو نہیں پتا میں رسول ہوں؟ یہ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے. بولو جامع ترمذی کی. ایک کانسیپٹ مزید کلیئر کروں یہاں پر, درود پاک پڑھیے. ایک اور نادر بات کروں, دیکھو یہ عقیدہ ہے شیعوں کا اور مرزائیوں کا. شیعہ یہ کہتا ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بنیادی عقائد کو نہیں جانتا, اور مرزائی نے جو مرزا تھا نا مرزا مرزے نے یہ اعتراض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. میرا موضوع آج کا وہ تھا لیکن وقت ایک پورا ہو گیا تھا. مرزے نے حضرت عیسیٰ مرزا جو ہے اور مرزے جتنے ہیں اور مرزائی جتنے ہیں یہ ملونوں کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں اور وہ دوبارہ نہیں آئیں گے, اور کہیں پر اعلان کیا کہ جی وہ دوبارہ آئے نا تو وہ میں ہی ہوں. تو میں نے مرزے سے کہا تو کتنا دعویٰ کرے گا, تو نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا, رسول ہونے کا بھی دعویٰ کیا, مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا, تو نے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا, تو کیا کیا تو ہے کیا؟ تو یہ مرزائی کبھی آتے ہیں نا ہم سے بحث کرنے کے لیے, وہ تو کہتے آؤ آؤ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بحث کرو. میں نے کہا نہیں, حضرت عیسیٰ کی نہیں, پہلے اس جوکر پر بحث کرو. وہ جو جوکر تم نے پال رکھا ہے نا جسے حیض بھی آتا تھا, خود لکھا ہے مرزا کہتا مجھے ایک عرصے تک حیض آتا تھا. مرزا نے کیا کہا؟ مجھے ایک عرصے تک. وہ کہنے لگا میں جب پیدا ہوا نا میری پوری تقریر ختم نبوت پر, اور مرزوں نے نیٹ پر انہوں نے خوب گالیاں لکھی نیچے, میں دیکھ رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, میں نے کہا یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تیرے نبی کی عزت جو بیان کرتے ہیں جو دشمنوں کی گالی اور تیر سنتے تھے تو نے ہمیں بھی اس میں شمار فرما دیا. میں نیٹ کے حوالے سے کہتا ہوں مرزائیوں جو کہا ہے اس کا جواب دو. گالیاں یہ تو ہمارے لیے افتخار کی بات ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں قریب ہونے کی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ اور قریب کہیں گے آ تو میرے لیے گالیاں سنتا تھا. یہ تو ہماری مقبولیت, یہ تو کھل کر بولتے ہیں, اس لیے ہم مزہ تب ہے کہ جو دلائل دیے گئے اس کا جواب تم نیچے لکھو, کمنٹس میں گالیاں لکھو تمہاری مرضی ہے, وہ تمہاری مرضی ہے. اور امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں کہ جب تک وہ مجھے گالیاں دیں گے ان کی زبان میرے محبوب سے تو چپ رہے گی. ہم امام محمد رضا کے ماننے والے, لیکن اس کے نیچے وضاحت کرو مرزا کہتا تھا مجھے حیض آتا ہے. وہ مرزے کے مریدوں کہ تمہارے ساتھ بھی یہ مرض ہے؟ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ مرزا یہ بھی کہتا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو ہم ایک ہی حمل میں دو تھے بہن بھائی, لیکن جب میری بہن پیدا ہوئی نا تو اس کی جنس تو واضح ہو گئی کہ یہ بہن ہے, اس کا نام مریم رکھا گیا, میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. وہ کہتا تھا ہی بولتے نہیں نہیں شی, بولے یہ ہے کیا؟ کہا یہ بیچ میں, کہا ایک عرصہ گزر گیا اور ایسا عجوبہ میں تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. وہ ہمارے فقہ کے اندر ایک کتاب ہے خنسا مشکل, اس کی بھی ایک تعریف ہے, وہ مزید میں نہیں بیان کرتا, کہ وہ بھی ایک تعریف ہے کہ بالکل پتہ نہ چلے کہ یہ ہے کون. تو جب اس نے خود اپنا تعارف کرایا تو تم کہہ رہے نہیں نہیں مرزے. میں نے کہا ہم نہیں کہہ رہے, انہوں نے خود لکھا ہے. وہ کہتے میری جنسی دریافت نہیں ہو رہی تھی, خود لکھا ہے. میرے پاس روحانی خزائن ان کی پوری کتاب 30 اور 32 جلدیں موجود ہیں, میں دکھاتا ہوں آپ کو. تو یہاں پر ایک اعتراض سنیے جو بڑا بنیادی اعتراض ہے جو مرزائیوں کا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نہیں آئیں گے. کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب. مرزائیوں کی سب سے پختہ دلیل ہے, اور اعلی حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب نے اس کی دجیاں جوڑائی. قربان جی میں تو چومتا راستے پہ چشتیائی کو, آئے ہائے دو رکعت نفل پڑھے میں نے حضرت شاہ صاحب کے لیے, میں نے کہا واہ علم ہے تو واقعی میں سید کے سینے سے کیسا جاری ہوتا ہے. اعلی حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب نے اس کا جواب لکھا ہے, شمس الہدایت پہلے لکھی شمس البازغہ کا جواب. اس کے بعد جب اس نے اپنے ایک مرید کو تیار کیا, اس کو خوب پیسے میں سے دیے, کرایہ کا مولوی خریدا, اس کو خوب پیسے دیے. اس نے جناب جو ہے کہ وہ ایک کتاب لکھی شمس البازغہ, اور اس کا جواب آخر میں میرے ہمارے اکابر اور ہم سب سنیوں کے پیر اعلی حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے سیف چشتیائی کے چشتیوں کی تلوار. آج عرصہ گزر گیا ہے, پہلی جو کتاب تھی وہ بھی لاجواب تھی. اس کا بھی جواب جو پیر صاحب لکھتے ہیں تو پیر صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے میری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے اور میرا دل نہیں چاہتا ان گھٹیا سوالوں کے جوابات دوں, لیکن فرماتے ہیں میرے مریدین کہتے جواب لکھو تو میں لکھ رہا ہوں. یعنی ان کا علم کہاں اور مرزا کہاں اور مرزا کے چمچے کہاں. تو آپ نے سیف چشتیائی لکھی مرزا کے خلاف آخر میں, کون سی؟ وہ آج تک لاجواب ہے. اس کو پڑھنے کے لیے بھی جب بندہ پڑھتا ہے نا تو منطق کی کتاب سامنے رکھنی پڑتی ہے, لغت رکھنی پڑتی ہے, اس کے ساتھ جناب عربی لغت رکھنی پڑتی ہے, اصطلاحات کے لیے رکھنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد پڑھنا پڑتا ہے. یعنی فاضل بریلوی کی تحریر پڑھنا آسان ہے, لیکن اعلیٰ حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب بہت مشکل تحریر لکھتے ہیں. یہ بزرگوں کا ریق آ رہا ہے, ان میں تسنن نہیں ہوتا. اور جب وہ دشمن کے مقابلے پر آتے ہیں تو مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ نے کیسا علم دیا ہے پھر اس کو بتاتے ہیں. اور امام محمد رضا نے یہی ذکر ہے, کل کے رضا خنجرے خون خوار برقبار. کل کہتے ہیں قلم کو, اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خون خوار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, سوراخ نہیں غار. کیا فرماتے ہیں؟ غار. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, ایسا چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے. تو یہ حضور کا فیضان ہوتا ہے ان علماء پر جو حضور کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہیں. تو مرزے نے سوال کیا حضرت شاہ صاحب پر اپنا سارا, اس کا جواب دے کر بتائیں. شاہ صاحب کو وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں نہیں آئیں گے. اور کیوں نہیں آئیں گے؟ اب وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے نزدیک بھی عقیدہ ہے کہ نبوت چھینی نہیں جاتی. یعنی ایک دفعہ جب نبوت دے دی گئی, لایا بڑے دور کی کوڑی ہے وہ, لیکن پیر صاحب نے جو اٹھا کر پھینکا ہے اس کو تو سیدھا در کے اسفل میں پہنچا ہے وہ, پھر جہنم کے نیچے طبق کے اندر. جتنے زور سے اس نے پھینکا تھا اتنے زور سے پیر صاحب نے ہیٹ لگائی ہے, اور ہیٹ لگائی تو دنیا کو پار کر کے زمین کے گھس کے جہنم کے سب سے نیچے طبق میں گیا ہو. اب دیکھو لاتا کتنی دور کی کوڑی ہے. وہ کہتا دیکھو تمہارا بھی عقیدہ, پیر صاحب کو کہتا تمہارا بھی عقیدہ کہ نبوت سلب نہیں ہوتی, نبی کو نبی بنا دیا گیا وہ دوبارہ نہیں لی جائے گی. کہا جی ٹھیک ہے. کہا حضرت عیسیٰ نبی تو ہے نا. کہا اب تم کہتے ہو وہ امتی بن کر آئیں گے. اب وہ اعتراض لاتا ہے, تم کہتے ہو کہ وہ امتی بن کر آئیں گے, تو جب وہ امتی بن کر آئیں گے تو ان کی نبوت کہاں جائے گی؟ اور تم کہو گے وہ نبی بھی ہیں, تو نبی بغیر تبلیغ کے کیسے ہوتا ہے؟ اور نبی اگر تبلیغ کرے گا تو پھر وہ جب تبلیغ کا انداز کو ظاہر کرے گا تو وہ اپنی شریعت کو ظاہر کرے گا, اس لیے وہ مستقل شریعت لے کر آیا ہے. تو لہذا یہ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ثابت ہی نہیں ہے. اب پیر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. اعتراض سمجھے آپ کہ یا تو امتی مانو یا نبی مانو, دونوں متضاد ہیں. جو امتی وہ نبی نہیں, جو نبی وہ امتی نہیں. حالانکہ اس میں تضاد ویسے ہے بھی نہیں. تضاد ایسے کہ حضرت ابراہیم حضور کی امتی نہیں ہے. بولو, حضور کی امتی نہیں ہے. حضرت آدم حضور کی امتی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ حضور کی امتی نہیں ہے. تو یہ گنجائش ہے. لیکن مرزے نے اپنے زوم میں یہ سوال کیا کہ جناب اگر امتی ہے تو نبوت کہاں, اور نبوت ہے تو ان کی مستقل کتاب تھی, شریعت تھی, اس کی ترویج کریں گے تو لہذا ٹکراؤ آئے گا, اتباع وہ کر نہیں سکتے. لہذا ٹکراؤ آنے کی بنا پر, کیونکہ نبی ہے تو نبی کے لیے تبلیغ ضروری ہے. یہی بات وہابی کرتے ہیں, اگر حضور 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہی بات وہابی کرتے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کی, کچھ بولا کیوں نہیں؟ اب اس کا جواب پیر مہرلی شاہ صاحب سنیے. پیر مہرلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو تو سمجھا تو نے نبوت کے عقائد کو جانا ہی نہیں, جو ہم کتاب کھولے بیٹھے ہیں نبوت کے عقائد کو جانا ہی نہیں. پیر صاحب نے سارے حوالے جمع کر کے فرمایا کہ نبوت کی دو قسمیں ہیں, تعارف کے اعتبار سے اس کے دو شعبے دو جہتیں ہیں, ایک بطون نبوت اور ایک ظہور نبوت. یہی بات اعلی حضرت کرتے چلے آئے ہیں, یہی پیچھے والے کرتے چلے آئے ہیں. لیکن پیر صاحب نے ایک بڑا نادر نقطہ یہاں پر دیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل سنت میں کوئی فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے, نظریے میں نہیں ہوتا. اور یہ فروع کا اختلاف رحمت ہوتا ہے, اس میں پرچے نہیں بانٹے جاتے. اب ذرا سنیں میری بات. یہاں پر حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت کی دو جہتیں ہیں, ایک بطون نبوت اور ایک ظہور نبوت. بطون نبوت جو ہے
وہ قرب الہی کا نام ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے. اور ظہور نبوت وہ تبلیغ کے ساتھ متعلق ہے، تبلیغ کے ساتھ متعلق ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ یہ دونوں شعبے بیک وقت چارج رہتے ہیں، اگر بیک وقت چارج رہے تو نبوت ہے، اور اگر ایک بھی چارج رہے تب بھی نبوت ہے، اس لیے کہ وہ شعبہ بھی نبوت کا ہے جو رب کے قرب میں ہے. تو لہذا انبیاء اگر 40 سال پہلے تبلیغ نہ پر فرمائے تو جو نبوت ظہوری جو متعلق ہے تبلیغ کے ساتھ وہ شعبہ بند ہے، لیکن نبوت بطونی جو قرب الہی کا ہے وہ جاری ہے. تو فرما حضرت عیسیٰ بھی جو تشریف لائیں گے تو نبوت ظہوری باعتبار متعلق تبلیغ کے وہ شعبہ بند رہے گا، اور نبوت بطونی باعتبار قرب الہی اور فیض لینے کے وہ شعبہ جاری رہے گا. سلام ہے پیر صاحب کی ذات گرامی. یہ جو فنی لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ واہ واہ کر رہے ہوں گے، یہ پیر صاحب سیف چشتیائی کے اندر اسی چیز کو ذکر فرماتے ہیں. موضوع میرا وہ نہیں رہا، وقت نکل گیا، ورنہ میں سیف چشتیائی پوری پڑھنے والا تھا آپ کے سامنے عقیدہ ظہور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے. اب آئیے یہاں پر جو میں بات آپ کی خدمت نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی 40 سال پہلے بھی نبی ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ کس معنی میں تبلیغ کیوں نہیں کی؟ ہم نے کہا کی، یہ جو خاموش رہا یہ بھی تو تبلیغ تھی، یہ صادق و امین جو کہہ دیا یہ تبلیغ نہیں تھی؟ بڑے بڑے ڈھیٹ لوگوں نے آپ کو صادق کہہ دیا، بڑے سے بڑا بدماش حضور کے سامنے سر جھکاتا تھا، تو یہ تبلیغ نہیں تھی، یہ سکوتی تبلیغ تھی. اور یہ وہ تبلیغ کا وہ گوشہ تھا کہ اظہار میں اخفا تھا، اظہار میں پوشیدگی تھی، اظہار کو اخفا کے اندر اور اس کو مستور رکھنے کا حکم تھا، لیکن بطونیت کے اعتبار سے قرب الہی سے پھیل لینے کے حوالے سے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اس لیے کہ بطون نبوت کا نام قرب الہی اور فیضان الہی کے حصول ہے. اور اسی کو پیر صاحب حضرت شاہ عبد العزیز صاحب بھی لکھ رہے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب کا یہ حوالہ بڑا بنیادی ہے، فرمایا اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ایمان کے ضروری عقیدوں کو جانتا ہے. فرماتے ہیں لیکن شیعہ اور یہ بابی دونوں اس طرف ہیں، نہیں ہے تو مجھے آپ کا بتا دیں، چڑھنا نہیں، سن رہے ہو نیٹ والو، چڑھنا نہیں. نہیں میں نے کہا مجھے اسکین کر کے بھیج دینا کہ آپ یہ عقیدوں کو مانتے تو میں معذرت کر لوں گا کہ یار سوری یار تم ایسے نہیں تھے، اور اگر ایسے ہو تو سنو اس کو اور توبہ کرو، کیونکہ تمہارا اپنا نظریہ ہے، امت کا یہ نظریہ نہیں ہے. ہم نے ایک جوکر کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں امت کے پیچھے چلنا ہے. ہم فرقہ واریت نہیں، ہم اجتماعیت بیان کر رہے ہیں. خدا کی قسم اگر فرقہ واریت کرنی ہوتی تو اپنی تحقیق پیش کرتا، لیکن اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اپنی بات کرنے سے. ہم الحمدللہ ایک کتاب کھول کھول کر جو آپ کو بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اجماعی نظریہ ہے، یہ سواد آدم کا نظریہ ہے، آپ جو نماز میں دعا کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم یہ وہ نظریہ ہے. لہذا تنہا نہ رہو، امت کے ساتھ رہو. جماعت اسلامی کہنا اور ہے، جماعت اسلامی بننا اور ہے، سمجھے؟ اسلام کی پوری جماعت کے ساتھ رہنا اور بات ہے. گپے تو آپ کچھ بھی آتے رہو، مرزائی بھی اپنا کو مسلمان کہتے ہیں، کچھ بھی کرتے رہو. اب دیکھیں شاہ صاحب فرماتے ہیں، مودودی نے یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء کو اس سے پہلے پتا نہیں ہوتا، اور وہ آیت پیش کرتا ہے وما کنت تدری مل کتاب ولی ایمان، قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کا ترجمہ کرتا ہے نبی تم نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا اور کتاب کیا ہے، ترجمہ غلط کرتا ہے. اور یہ آیت لکھی اس نے، تفہیم القرآن میں بھی لکھی ہے، سب نے لکھی انہوں نے. میں نے کہا یہ آیت شاہ عبد العزیز صاحب نے نہیں پڑھی تھی، وہ مجدد ہیں، محدث ہیں، شیخ القرآن ہیں، تمہارے ہمارے سب کے استاد ہیں، اور بالاتفاق تمہارے نزدیک بھی مجدد ہیں، تمہارے نزدیک بھی سالک. کیا یہ آیت انہوں نے نہیں پڑھی؟ وہ اس آیت کو پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کا اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد واجبات ایمان کا علم ہوتا نہیں، ضروری ہے. کیا ہے جی؟ اور یہ جو آیت میں نے پڑھ دی نا، وما کنت تدری، تو تدری ہی اس کا جواب ہے. تدری درایت سے، درایت کا معنی ہوتا اٹکل پچھو، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرنا. تو اللہ نے فرما محبوب یہ جو تو ایمان کی باتیں کرتا ہے نا اور یہ قرآن کی باتیں کرتا ہے، یہ تدری درایت سے نہیں کرتا، ہمارے دیے ہوئے علم سے کرتا ہے. تو وہاں پر حضور کی نبوت کی علم کی نفی نہیں ہے، درایت کی نفی ہے. درایت کہتے ہیں اپنی عقل سے بات کرنا، اور نبی اپنی عقل سے بات نہیں کرتا، خدا کی وحی سے بات کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات میرے دوست یہاں پر ہے، شاہ صاحب دیکھیں کیا لکھتے ہیں، فرماتے انبیاء کرام کے لیے واجبات ایمان کا علم قبل نبوت اور بعد نبوت ضروری ہے. اور واجبات ایمان کیا ہوتا ہے؟ رسول پر ایمان، اپنی رسالت کا پتا ہونا، ٹھیک ہے، قیامت کا پتا ہونا، اللہ کا پتا ہونا. تو یہ ایمان، ایمان تصدیق ہے، ایمان تصدیق ہے، تصدیق یقین کے بغیر نہیں آ سکتا، تصدیق یقین کے بغیر نہیں آتا. اور یقین علم اصل اور بے داغ علم کے بغیر نہیں آتا. اور وہ علم جو اصلی علم ہے جو اصل یقین کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کا فیضان ہے. پتا چلا نبی پر اعلان نبوت سے پہلے بھی وحی ہوتی ہے لیکن وہ جبریل والی نہیں ہوتی ہے, وہ دل پر بھیجنے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب سنیے اس میں فرمایا توجہ کے ساتھ, پانچ منٹ اور دے دیں یار. فرمایا جبکہ عقائد میں, اب سنیے شاہ صاحب فرماتے ہیں, سن رہے ہیں آپ, یہ گپے نہیں مار رہا, یہ آپ کے عقائد کو سلجھانے والی باتیں میں کر رہا ہوں. فرمایا کہ اعلان نبوت اور نبوت سے پہلے ضروریات ایمان کا ہونا واجب ہے جبکہ عقائد میں جہالت اور عقائد میں جہالت لا علمی کفر زندیقیت ہے. یعنی فرماتے ہیں عقائد میں جہالت کرنا, عقائد میں اگر کوئی جاہل ہو اور لا علمی ہو تو یہ تو کفری بات ہے, یہ زندیقیت ہے. تو انبیاء پر اس کیفیت کے لیے کسی لمحے کا تصور درست نہیں ہے. یعنی شاہ صاحب نے وجہ بھی بتا دی کہ انبیاء کو ہر وقت عالم ماننا ضروری ہے, ورنہ جو کچھ جانتا نہیں وہ تو بے دین ہے اور بے دین کو زندیق کہتے ہیں, اور معاذ اللہ انبیاء کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. تو شاہ صاحب نے وجہ بھی بیان فرما دی. اب آپ دیکھیے, ان سے کہیے کہ تم نے اتنی سی بولی بول کر کہ نبی 40 سال پہلے نبی نہیں ہوتا, کتنی بڑی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے. ہیں کیا کہ نہیں کیا بولو. بات تو اس میں کرنے کی اور ہے. شاہ صاحب کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں, یہ بستان المحدثین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں کہ جب نبی کو نبوت ملتی ہے, نبی کو بولیے نبوت ملتی ہے تو یہ کہ نماز روزے سے مل جائے گی. تو آپ نے حضرت امام ابن حبان پر ایک اعتراض ہوا تھا, اس کو شاہ عبد العزیز صاحب نے بستان المحدثین میں ابو بکر خزیمہ وغیرہ دیگر کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا ان نبوت العلم والعمل, کہ نبوت جو ہے وہ علم اور عمل کا نام ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا نا تو ان پر کفر کے فتوے آئے کہ علم اور عمل کا نام ہے, اس کا مطلب تو انہوں نے نبوت کو قسمی کہا جبکہ نبوت تو وہ بھی ہے. ایک عرصے تک ان پر کفر کے فتوے لگے, شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں. لیکن آگے وہ شاہ صاحب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ ان نبوت والعلم والعمل, یعنی نبوت علم اور عمل کا نام ہے, اس وجہ سے وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے. اس زمانے کے آدمیوں نے اس کا انکار کیا اور ان کو زندیق بتایا, ان سے روایت حدیث اور ملاقات ترک کر دی. دیکھیے اس عقیدے کو کبھی علماء نے قبول نہیں کیا. اگر کسی عالم نے اگر یہ بات کر بھی دی, حالانکہ ان کے کہنے کا مقصد نہیں تھا, آگے شاہ صاحب کلیئر کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ غلط فہمی میں مشہور ہو گئی تو سارے علماء ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. حالانکہ ان حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان ان کی ہے, بخاری کی طرح صحیح کتاب انہوں نے لکھی, شاہ صاحب لکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے نبوت کو دیکھا مولوی کو نہیں دیکھا. یہ اب شاہ صاحب اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض ثقات محدثین بھی ان کے حق میں یہ کہنے لگے وغیرہ وغیرہ, لیکن انصاف کی بات یہ ہے, شاہ صاحب کہتے ہیں, لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کلام عقائد حقہ سے تھوڑا دور نہیں ہے, کیونکہ ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے کہ جو حاصل کر لی جائے, اس کو علم اور عمل کی ریاضت سے حاصل کر سکے, یہ تو فلاسفہ کا عقیدہ تھا. بلکہ اب سنیے نبوت کے بارے میں عقیدہ, بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے لیے ایسا نفس ناطقہ چاہیے, یعنی ایسی روح چاہیے جو علم و عمل میں بین ذاتی رکھتا ہو, اس کے بعد وحب کے طریقے سے اللہ اسے نبوت کے لیے چن لیتا ہے, جسے اللہ نے فرما اللہ اپنی رسالت کے لیے سے جائے چن لے. فرماتے ورنہ یہ اعتقاد کس کا ہو سکتا ہے کہ انبیاء قوت علمیہ اور عملیہ میں سب افراد کے برابر ہوتے ہیں اور ان افراد کے سے متساوی ہوتے ہیں, کسی ایک کو زبردستی نبوت کے ساتھ سرفراز کر دیا جاتا ہے. یہ بات ہرگز شریعت اور دین میں ثابت نہیں, اور یا اس کلام کا یہ مطلب نہیں. ہاں انبیاء کو نبوت کے ملنے کے بعد علم و عمل ہر دونوں جانب تفوق حاصل ہوتا ہے, اور اس وجہ سے وہ خطا گناہ سے محفوظ رہتے ہیں. اور جمیع اہل اسلام کا اس معنی میں یہی نظریہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اپنی علمیہ اور اپنی عملی قوت میں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد سب سے بلند ہوتے ہیں. یہی بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, یہی بات اعلی حضرت بار بار کرتے ہیں, اپنی نعت میں کرتے, اپنے فتاوے میں کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ نہیں نہیں یہ تو گپ ہے جی 40 سال کے بعد. میں نے کہا تو نے پہلے 30 سال بینک کی نوکری کی اور 10 سال کے بعد تو انگریزوں کا دلال بن گیا تھا مودودی, یہ تیرے لیے ہے. لیکن انبیاء کرام وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کی روح علم عملی قوت عملیہ اور قوت علمیہ کے اعلیٰ پروان پر ہوتی ہے, کسی سے نہیں سیکھتے, لیکن ساری خدائی مل کر ان کے علم کے ذرے کو نہیں پا سکتی ہے. یہ عقائد کے حوالے سے حضرات گرامی جو ضروری نظریہ تھا میں نے آپ کی خدمت پیش کی. ایک جملہ مزید سنیے, وضو سب کا ہے, وضو سب کا ہے, اذان دیں گے اور نماز پڑھیں گے. پھر اذان دیں گے نماز پڑھیں گے. سنیے میری بات, نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ابھی ایک اصل بحث تھی فاضل بریلوی کے, وہ رہ گئی. کاش کے نبوت کے امام غزالی نے ایک تعریف کی ہے, امام غزالی نے ایک نبوت کی تعریف کی ہے. یہ تو شاہ عبد العزیز صاحب ہے, الفاظ یہی ہے لیکن الگ الگ پھول لاتے ہیں. جس کا وضو نہیں وضو کر لے, الگ الگ اس میں جو ہے پھول لے کر آتے ہیں. اور اسی میں ایک بات جو ہے وہ خاص طور پر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی, حضرت صاحب مکارم الاخلاق حضرت امام راغب اصفہانی نے کی. ہر ایک نے اپنے اپنے مرضی کے حوالے سے اس کے بڑے پیارے پیارے نکات, اجماعی نظریہ اسی تسلسل کو بیان کرتے ہوئے کی. اور اس میں خاص بات یہ کی کہ نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, نبی کا نیند سے حالانکہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا اس پر علماء بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نیند نفس نیند ناقص سے وضو نہیں ہے, نیند وضو نہیں توڑتی. ورنہ آپ اطیات کے حالت میں سو جائیں لمبی نیند لینے, وضو نہیں ٹوٹے گا. سورین زمین پر جمے رہیں نہیں اٹھے, وضو نہیں ٹوٹے گا. تو سو تو رہیں, تو نفس نیند جو ہے وہ وضو نہیں توڑتی. سمجھ رہے ہیں آپ, نفس نیند جو ہے وہ وضو نہیں توڑتی. لیکن حضور نے فرمایا کہ ہاں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نیند جب آتی ہے تو آنکھوں کے ساتھ سورین کی ڈور ہے. آنکھوں کے ساتھ سرکار فرماتے ہیں سورین کی ڈور ہے. جب بندہ سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اعضاء تو بیدنی جسم سے کچھ خارج ہو جائے, اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیا مطلب؟ نیند کرتی کیا ہے؟ آپ کو آپ کے جسم سے اطلاق ختم کر دیتی ہے, آپ کے دماغ کو ایسا معطل کر دیتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ میرا ہاتھ ہے, کاغذ ہے, تکیہ ہے, کیا ہے, کچھ نہیں پتا چلتا ہے. تو نیند جو ہے وہ انسان کو غافل کرتی ہے اور اس کے اعضاء کو معطل کر دیتی ہے. جبکہ حدیث پاک میں آئے بخاری میں موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا سرکار سو رہے ہیں اور لمبی لمبی سانس لے رہے ہیں. فرمایا کہ جب آپ کو جگایا گیا تو حضور اٹھے اور نماز پڑھا دی. حالانکہ اس طرح نیند کا ٹوٹنا بالاتفاق جو ہے کہ وضو جائے گا, کیونکہ اگر بندہ لیٹ کر سو رہا ہے اور خراٹے آ رہے ہیں, سانس آ رہی ہے, تو وضو گیا. لیکن سرکار نے جب کھڑا کر کیا تو نہیں گیا. علماء نے لکھا یہ حضور کی خصوصیت ہے, انبیاء کی خصوصیت ہے. ہمارا وضو اس لیے جاتا ہے کہ نیند ہمارے ہم پر جب طاری ہوتی ہے تو ہمارے اعضاء سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے, اس لیے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے. اور انبیاء وہ ہیں, ان کو ہمیشہ پوری دنیا پر اطلاع ہوتی ہے تو اپنے اعضاء پر نہیں. تو جب تک اطلاع ہے وضو باقی رہتا ہے. اس لیے حضرات انبیاء کرام اگر سو بھی جائیں تو ان کا وضو ٹوٹتا. اللہ رب العالمین اس سچی عقیدے پر ہمیں گامزن رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.